نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وقال عز وجل كما ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ مجھے آج اپنے حالیہ سفر بھارت کے مشاہدات اور تاثرات بیان کرنے ہیں. میرا یہ سفر 13 سال بعد ہوا اور اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اب تک جتنے سفر بھی میرے ہوئے تھے ان میں یہ طویل ترین تھا. 33 دن میرے اس سفر میں نکلے. پس منظر کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ جو میرا پہلا سفر بھارت تھا اس کا بھی تذکرہ کر دوں. 1947 میں ہم نے پاک بھارت بارڈر کراس کیا تھا جب حصار سے سلیمان کی 170 میل کا فاصلہ ہم نے 20 دن میں پیدل قافلے کے ساتھ طے کیا تھا. یہ 1947 تھا. اس کے بعد پوری 33 برس تک واپس بھارت جانے کا کوئی امکان نہیں ہوا. پہلا سفر 1980 میں ہوا جب ہم گئے تھے, یہاں سے داخل ہوئے تھے اور زمینی راستے سے گئے تھے. میں اور میرے ساتھ ایک میرے رفیق تھے قاضی عبد القادر صاحب. تو جب ہم نے یہ واگا بارڈر کراس کیا تو اس کے بعد سے ہم کچھ سہمے ہوئے سے تھے کہ یہ مشرقی پنجاب کے حالات پتہ نہیں کیا ہوں گے, اور یہ کہ اندیشے تھے کہ یہاں تو اول تو مسلمان ہوگا ہی کوئی نہیں, اگر ہوا بھی تو وہ بڑا گردن جھکا کر اور بہت ہی خوف و ہراس کی کیفیت میں چل رہا ہوگا. لیکن ہمیں پہلی جو ہے خوشگوار حیرت تو یہ ہوئی تھی کہ وہاں مسجدیں صاف ستھری اور سفیدی ہوئی ہوئی اور کثیر تعداد میں مسلمان نظر آئے. بلکہ جس موٹر رکشہ پر ہم جا رہے تھے موٹر اڈے سے اتر کر اور پھر ریلوے اسٹیشن تک, تو اس سے ہم نے بات کی. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہندو ہوگا لیکن وہ مسلمان تھا. اور اس نے بتایا کہ سردیوں کا موسم تھا کہ سردیوں میں کثیر تعداد میں کشمیر سے لوگ آ کر یہاں پر سردیاں گزارتے ہیں, تو چہل پہل ہوتی ہے, مسجدیں جو ہیں وہ بھی صاف ستھری ہو جاتی ہیں. یہ بھی احساس ہوا کہ یہاں مسلمان جو ہے ان میں کوئی خوف و ہراس کی بات تو نہیں. پھر دلی گئے تو اس احساس کو اور تقویت حاصل ہوئی. پھر علی گڑھ گئے تو وہاں پہ عجیب نقشہ نظر آیا تھا. علی گڑھ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے بہت وسیع و عریض ہے اور اسے تو کہتے ہی چھوٹا پاکستان ہے, لیکن اس کے علاوہ جو شہر ہے جس میں کہ ہندوؤں کی اکثریت ہے اور ذرا وہ پہاڑی کے اوپر واقع ہوا ہے, تو وہاں معلوم ہوا جس دن میں پہنچا ہی ہوں کہ شہر میں اطلاع ہو گئی کہ میں وہاں آیا ہوا ہوں. میرا تو خیال یہ تھا کہ میرا کوئی تعارف وہاں نہیں ہے, لیکن ایک تو میثاق کے ذریعے سے جو دینی حلقے ہیں وہ مجھ سے واقف تھے, کیونکہ 1966 سے میں میثاق نکال رہا تھا, 14 سال ہو چکے تھے. جماعت اسلامی کے حلقے مجھ سے بخوبی واقف تھے کیونکہ میں جماعت سے علیحدہ ہوا تو پھر اس کے 10 سال بعد میں نے کتاب شائع کی تھی تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی تجزیہ, تو اس پہلو سے اطلاع فوراً ہو گئی. اور اسی روز ایک جلسہ ہونے والا تھا سیرت النبی کا, تو مجھے دعوت دی انہوں نے کہ آپ بھی آ کے تقریر کریں. مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں ہندوستان میں انہیں کوئی خوف نہیں ہے, پاکستانی کو بلا رہے ہیں کہ وہ یہاں تقریب کریں. بہرحال میں گیا وہاں اور وہ عین بازار میں جو 100% ہندوؤں کا علاقہ تھا, 3 بازار آ کر ملتے تھے, وہ چوک تھا اس میں وہ جلسہ تھا. وہاں میں نے دیکھا ایسے دھڑلے سے بت پرستی کی مذمت ہو رہی ہے اور ہندو مت کی جو ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ پھر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے بھی وہاں پورے انشراح کے ساتھ سیرت النبی کا بیان، اس کا جو انقلابی پہلو ہے، اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھا. بہرحال ایک بات ان سب لوگوں نے کہی تھی، دہلی میں بھی اور علی گڑھ میں بھی، کہ سن 71 سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا وہ حافظ پاکستان ہے. سن 71 میں پاکستان کے دو لخت ہو جانے کے بعد اور ایک بڑی شرمناک شکست کے بعد، اب ہم نے سمجھا ہے کہ اب پاکستان تو اپنی حفاظت ہی کر لے تو بہت ہے، ہمیں تو اب یہیں رہنا ہے اور یہیں مرنا ہے، یہیں مارنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم بھیڑوں بکریوں کی طرح جو ہے وہ قتل ہوں، بلکہ ہم کریں گے، لوگوں کو ماریں گے بھی اور مریں گے. تو ایک طرح سے ان کے اندر ایک ہمت جو ہے وہ بڑھی ہے، سن 71 کے بعد گھٹی نہیں. اس کے بعد کا جو 10-15 سال کا پیریڈ ہے اس میں ایک بالکل برعکس صورت پیدا ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ ہندوستان میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے زبردستی نسل بندی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، تاکہ وہ اس قابل نہ ہو کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ حاملہ ہوں. اس اعتبار سے اس کو مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ خاص طور پر ہماری آبادی کو گھٹانے کے لیے ایک سازش ہے. بڑا شدید رد عمل ہوا، بہت شدید رد عمل ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد جو الیکشن آیا اس میں مسلمانوں کا ووٹ تقریباً ایک سالڈ بینک کی حیثیت سے اندرا گاندھی کے خلاف استعمال ہوا، اور اندرا ہار گئی. اس کی ہار کا اس کے بعد جو پھر اس نے ایک ایمرجنسی ایک سال کے لیے کچھ نافذ ہوئی وہاں پر، بھارت اس کے نتیجے میں اس نے یہ پالیسی اختیار کی کہ اگر مسلم کارڈ میرے خلاف استعمال ہوا ہے تو میں ہندو کارڈ کو اب استعمال کروں. ظاہر بات ہے کہ اندرا گاندھی خاص طور پر اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جو بڑے سیکولر ذہن کا، وسیع المشرب گھرانہ. پنڈت موتی لال نہرو جو اس کے دادا تھے، ایک طرف تو ان کے متمول ہونے کا اندازہ اس سے کیجئے کہ پہلی کار ہندوستان میں آئی تھی وائس رائے کی، اور دوسری آئی تھی موتی لال نہرو کی. اس اونچے درجے کی شخصیت مالی اعتبار سے، اور جب اندرا گاندھی پیدا ہوئی تھی تو اس نے پورے شہر الہ آباد کو دعوت دی تھی، ہندو، مسلمان، یورپینز، اور تین کیمپ بنا دیے تھے. ایک کیمپ میں مسلمان باورچی، مسلمان کھانا، مسلمان مہمان آ رہے ہیں، دوسرے میں ہندو باورچی، ہندو کھانا اور ہندو کھا رہے ہیں، اور تیسرے میں یورپین کھانا جو ہے وہ سرو ہو رہا تھا. تو چونکہ اس میں ایک ورکر کی حیثیت سے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم موجود تھے، تو انہوں نے مجھے ساری یہ کہانی سنائی تھی کہ اس طرح سے اندرا گاندھی کی پیدائش سیلیبریٹ کی تھی موتی لال نہرو نے، جو کہ دادا تھا اس کا. پھر اس کو معلوم ہے اس کے بارے میں کہ اس نے یہ کہا تھا جب اس سے پوچھا گیا آپ کا مذہب کیا، کہ کیا پوچھتے ہو میرا مذہب؟ زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، اردو بولتا ہوں، اور میں نسل کے اعتبار سے ہندو ہوں، اور میں اپنے بود و باش اور رہن سہن کے اعتبار سے یورپین ہوں، تو اب کیا مذہب میرا ہوا تم سوچ لو. پھر اس کا بیٹا پنڈت جواہر لال نہرو بہت وسیع القلب، وسیع المشرب آدمی تھا، سوشلسٹ تھا، مذہب سے کوئی سروکار اسے تھا ہی نہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد اندرا گاندھی نے اپنی سیاسی حربے کے طور پر مذہب کا کارڈ استعمال کیا، اب وہ ہندو دیوی بن کر سامنے آئی، چنانچہ ہر مندر میں جا رہی ہے اور پوجا کر رہی ہے. اور جو شنکر آچاریہ ہیں، چار ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر بڑے بڑے، جو سب سے بڑے ان کے مہنت سمجھ لیجیے، سب سے بڑے عالم، ان کے پاس جا رہی ہے، آشیرواد لے رہی ہے. اسی زمانے میں رامائن کی سیریز آئی دور درشن پر، ٹیلی ویژن پر، اور اس میں این ٹی راما راؤ جو بعد میں پھر آندھرا پردیش کا چیف منسٹر بنا ہے، اس نے بہت عمدہ کردار کیا رام چندر جی کا، اور اس سے پھر وہ ایک یاد ان کی جو ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کسی قوم کی تاریخ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کسی شخص کی یادداشت. اگر تاریخ سے کوئی قوم غافل ہو جائے تو ایسے شخص کے مانند ہے جس کی یادداشت آئی ہو گئی. تو اسی طریقے سے ہندوؤں کا بھی کوئی خاص تعلق نہیں رہا تھا اب یہ رامائن اور مہابھارت سے، پڑھے لکھے لوگ جدید، لیکن اس سے وہ تعلق زندہ ہو گیا. اس کے نتیجے میں ہندو مذہب کی وہاں پر ایک طرح سے اس کا احیاء ہوا، اس کو اثر نو زندگی ملی. ایک بات رہ گئی میرے کہنے سے، پہلے سفر کے بعد میں جب واپس آیا تھا تو میں نے ایک تقریر کی تھی مسجد شہداء میں، اور میں نے کہا تھا کہ میں دو خوشخبریاں لے کر ہندوستان سے آیا ہوں. ایک تو یہ کہ ہندوستان میں ہندو مت کا احیاء نہیں ہو سکا. اگر ہندو مت کا احیاء ہو جاتا تو مسلمانوں کے لیے صورتحال بہت ہی پریشان کن ہو جاتی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. اور دوسرے یہ کہ ہندوستان میں بھارت میں کوئی مرکزی نیشنلزم وجود میں نہیں آ سکا. ریجنلس کا دور دورہ ہے, زبانیں ہیں, علاقائی زبانیں ہیں, انہی کے ساتھ لوگ سٹک کر رہے ہیں. ہندی کی کوشش کی گئی تھی کہ سرکاری زبان بنا دی جائے لیکن کسی نے تسلیم نہیں کیا. ہندی بیلٹ ایک کہلاتی ہے جو یہ ہمارے ایسٹ پنجاب کے ایک حصے ہریانہ سے شروع ہو کر اور پھر یو پی اور بہار بس یہ, اور کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ اڑیسہ وغیرہ, بس یہ ہے کہ جو ہندی بیلٹ ہے. باقی ہر علاقے کی اپنی زبان ہے اور بڑی پختہ زبانیں ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ان کا لٹریچر ہے. تو کسی نے بھی ہندی کی سپریمیسی کو گوارا کرنا پہ آبادہ نہیں ہوئے, خاص طور پر ساؤتھ انڈیا والے. یہ تامل, ملیالم, یہ جو زبانیں ہیں, کنڑی, یہ زبانیں جو ہے بڑی مضبوط زبانیں ہیں, یہ ہندی کی سپریمیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی وجہ سے پھر وہاں پر نئے صوبے بنائے گئے کہ جو خالص لسانی بنیادوں پر ہے, اور ہر صوبے کی اپنی زبان ہے. ضلع کے لیول پر اور اس سے نیچے تمام دیہاتی لیول پر اور اس سے اوپر صوبائی لیول پر بھی سارا کام اپنی مقامی زبان میں ہوتا ہے. تامل ناڈو میں تامل زبان میں, کیرلا میں اور وہ ملیالم زبان میں, کرناٹک میں وہ کنڑی زبان ہے, کنڑا بھی کہتے ہیں, کنڑی بھی کہتے ہیں, اور حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں جو کہ اب آندھرا پردیش میں شامل ہو گیا ہے اس میں وہ تیلگو زبان کہلاتی ہے. تو وہ تمام اپنے صوبوں کا تک سارا معاملہ اس میں. البتہ بین الصوبائی, اور صوبہ نہیں کہتے وہ اسٹیٹس کہتے ہیں, صوبہ کے لفظ متروک ہو گیا ہے. وہ تو امریکی سٹائل میں جیسے امریکہ میں اسٹیٹس ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ایسے ہی وہ بھارت کے اندر بھی ریاست ہے, اسٹیٹس کہلاتی ہے, صوبے کا لفظ متروک ہے. تو بین اسٹیٹ کہہ دیجیے یا بین الصوبائی خط و کتابت ہوگی تو انگریزی میں ہوگی, اور اسٹیٹ کی اور سینٹر سے خط و کتابت ہوگی تو انگریزی میں ہوگی. اس اعتبار سے انگریزی کو ریٹین کیا, باقی انہوں نے سارا معاملہ جو ہے ریجنل لینگویجز پہ چھوڑ دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر ہندو مت کا کوئی احیاء نہیں ہوا تھا, جس سے کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ صورت پیدا ہو جاتی, اور ہندو مسلم منافرت جو ہے وہ بڑھتی. اور دوسری بات یہ کہ وہاں کوئی مرکزی کوئی نیشنلزم جو ہے وجود میں نہیں آ سکا. اگر ایسا ہو جاتا تو بھارت بہت مضبوط ہو جاتا اور پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا. یہ دو خوشخبریاں میں نے مسجد شہداء کی اپنی تقریر میں 1980 میں پیش کی تھی. اب میں بتا رہا تھا کہ اس کے بعد جو 10-15 سال میں وہ مسلم کارڈ استعمال ہوا الیکشن میں, اور اندرا گاندھی کی کانگریس جو ہے وہ ہاری اور اندرا گاندھی خود شکست کھا گئی, تو اس کے بعد اس نے ہندو کارڈ پلے کیا اور خود جو ہے ہندو دیوی کی حیثیت سے سامنے آئی. اور وہ جو ٹیلی ویژن کے دور درشن کے پروگرام جو ہوئے وہ مذہبی قسم کے, اس سے ہندو مت کا احیاء ہو گیا, ہندو جذبات ابھرے, جس کو کہ نام دیا گیا ہندوتوا. ہندوتوا ہندوستان کے اندر ایک ہی شے ہوگی, وہ ہندوتوا ہوگی, ہندو تہذیب اور ہندو کلچر. باقی تمام تہذیبوں کو اور کلچرز کو اس کے اندر ضبط ہونا ہوگا. اسی زمانے میں نعرے لگتے تھے کہ مسلمان کے دو استھان, پاکستان یا قبرستان. اب یا تو انہیں ہم ختم کر دیں گے, قطع کر دیں گے سب کو, یا یہ سب کے سب پاکستان انہوں نے بنوا لیا, اب یہ جائیں دفاع ہو وہیں پہ جائیں. یہ کیفیت جو ہے بڑی شدت کے ساتھ ابھری تھی, اور وہ زمانہ تھا جس میں کہ مسلمان پریشان بھی تھے. اور ان دنوں میں بھی چونکہ مجھے بعد میں جانا ہوا, اس لیے کہ 80 سے لے کر 91 تک, مجھے صحیح تعداد تو یاد نہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کم سے کم 4 اور ہو سکتا ہے کہ 5 مرتبہ میں نے ہندوستان کا سفر کیا تھا. تو اس حوالے سے وہاں کے حالات سے وقتاً فوقتاً میری واقفیت جو ہے وہ جاری رہی تھی, کہ اس وقت پھر مسلمانوں پر ایک ہراس کی سی کیفیت پیدا ہوئی, خوف کی کیفیت پیدا ہوئی. مسلمانوں نے اپنے لیے بہت خطرہ محسوس کیا کہ ہندوتوا جس طور سے آگے آ رہا ہے, اور اسی کے نتیجے میں RSS جو ہے اس کا ہولڈ جو ہے زیادہ مضبوط ہوا, اور اسی کے ایک پولیٹیکل ونگ کی حیثیت سے BJP جو ہے وہ سامنے آئی. اور BJP کے عروج کا زمانہ وہ ہے جبکہ انہوں نے ایودھیا کی مسجد کو شہید کیا ہے. اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ BJP جو ہے ہندوستان کے ہندوؤں کو اپنی پوری لپیٹ کے اندر سب کو لے لے گی, اور وہاں پر مسلمانوں کا جو ہے رہنا بہت ہی مشکل دشوار ہو جائے گا, اور یا تو انہیں بہت ہی سر جھکا کر اور بالکل سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہندوؤں کے سامنے اس طرح جھک کر رہنا پڑے گا، اور یا یہ تو انہیں ختم کر دیا جائے گا. یہ ہے اصل میں درمیانی درجے کی بات، درمیانی دور کی. اس کے جو 13 سال بعد میں نے سفر کیا، ویسے ان 13 سالوں کے دوران ایک مرتبہ میں گیا تھا لیکن صرف 2 دن کے لیے، اسے میں کاؤنٹ نہیں کر رہا. وہ 1994 میں وہاں حیدرآباد میں ایک ہے مجلس اتحاد المسلمین، اور اس کی سیاسی حیثیت بھی ہے، وہاں سے ہمیشہ مسلمان ہی ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوتا ہے. 21 برس تک ایک صلاح الدین اویسی صاحب وہاں پر جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ رہے ہیں، ایم پی کہلاتے ہیں وہاں پر، ممبر پارلیمنٹ، اور اس کو لوک سبھا، جسے ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی ہے وہ لوک سبھا کہلاتی، اس کے ممبر رہے. اب ان کا بیٹا وہاں سے ممبر ہو رہا ہے، انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کی. تو ان کے زیر اہتمام ایک سیرت کا جلسہ اینوئل ہوا کرتا تھا وہاں، اس کے لیے مجھے دعوت آئی. یہاں سے انڈین ہائی کمیشن نے جو ہے ذرا وہ دیر لگانی شروع کی، اور جو ہیر پھیر کر کے وہ مجھے نہیں دینا چاہتے تھے ویزا، لیکن پھر وہی اویسی صاحب کا فون آیا ہائی کمشنر کو، تو پھر انہوں نے مجھے فون کیا، کمشنر صاحب، ہائی کمشنر صاحب نے کہاں ہے آپ کا پاسپورٹ؟ میں نے کہا پاسپورٹ تو آج ہی دفتر میں. تو وہ بارن میں گیا تھا صرف اسی کیونی کے دعوت پر، اور ایک سیرت کے جلسے کی، 2 سیرت کے جلسوں میں تقریر کر کے میں آ گیا، کوئی اور پروگرام نہیں تھا. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دورہ جو ہے دورے کے درجے میں وہ 13 سال بعد ہوا. اب اس کے جو تاثرات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے اس کی تھوڑی سی رداد آپ کو سنا دوں واقعاتی انداز میں. 22 نومبر کو میں یہاں سے گیا تھا دہلی. دہلی میں 6 دن قیام رہا، اور 6 کے 6 دن جلسے بھی ہوتے رہے شام کو، بہت بڑے بڑے جلسے، لیکن وہاں ہالز میں تھے، میدان میں صرف ایک جلسہ ہوا تھا. ایک بہت بڑی عیدگاہ ہے جمنا پار، ایک بہت بڑی آبادی بن گئی ہے وہاں، اس کے اندر بہت حاضری تھی. باقی ہالز میں جو ہوئے، ہمدرد یونیورسٹی کا ہال تھا آڈیٹوریم، وہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، سیڑھیوں پر لوگ بیٹھے تھے اور کوریڈورز میں بیٹھے تھے، پھر کھڑے ہوئے تھے، پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو کر چلے گئے. اس طرح جامعہ ملیہ یونیورسٹی کا ہال آڈیٹوریم، وہ بھی اسی کیفیت کے ساتھ. تو 2 یونیورسٹیز میں میرا خطاب ہوا. ایک وہاں کا بہت بڑا ہال ہے سرکاری سطح پر، نیم سرکاری، جیسے کراچی میں بھی ہے، فائنانس آرگنائزیشن کا ایک وہ ہمالیہ پہاڑ جیسی بلڈنگ ہے، اور اس میں ایک آڈیٹوریم ہے، وہ چھوٹا ہے. لیکن یہاں کا جو تھا آڈیٹوریم، فائنانس انویسٹمنٹ کارپوریشن ٹائپ، اس طرح کی کوئی چیز تھی، تو بہت بڑا ہال ہے، دلی کا سب سے بڑا ہال ہے، فکی آڈیٹوریم کہتے ہیں. اس کا بھی حال یہی تھا، بھرا ہوا تھا، اور فکی آڈیٹوریم سے میری تقریر جو تھی وہ پورے دہلی کے اندر، جو وہاں پر کیبلز تھے اس کے ذریعے سے ٹیلی کاسٹ کی گئی لائیو، سیدھی وہی سے آڈیٹوریم سے. اس طریقے سے جماعت اسلامی کا وہاں ایک مرکز ہے، جیسے یہاں منصورہ ہے. اب انہوں نے بھی پہلے جب بھی میں گیا تو ان کا دفتر جو ہے وہ جامع مسجد، جو وہاں کا بہت کنجسٹڈ ایریا ہے، اس علاقے کے اندر تھا، لیکن اب انہوں نے ایک بڑی جگہ لے کر، اور وہ ابو الفضل انکلیو کہلاتا، جامعہ نگر، جامعہ ملیہ کے آس پاس، اوکھلا کے قریب، تو وہاں انہوں نے ایک بڑا احاطہ جو ہے وہ زمین کا لے کر اس میں آفس بنایا. اس میں ایک بہت بڑی مسجد بھی ہے. ایک تقریر وہاں بھی ہوئی، انہوں نے مجھے بلایا، میری تقریر ہوئی. اس کے ضمن میں کچھ باتیں میں بعد میں بھی عرض کروں گا. اس کے علاوہ دن میں کچھ پروگرام، کوئی وفود آ رہے ہیں کہیں سے، کوئی دعوت تعام ہے، میں ہر ایک کو انکار بھی کر رہا تھا لیکن کسی جگہ پر ماننا بھی پڑ رہا تھا. بعض وہاں کے اہم لوگوں سے، عارف محمد خان ایک زمانے میں وزیر ہوتے تھے مرکزی، اور ان سے ایک طرح کی ہمیں نفرت تھی، مجھے تھی کم سے کم، اس لیے کہ جب تحریک چل رہی تھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت، وہ جو شاہ بانو کیس تھا، اس میں کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک ایسا رولنگ دیا تھا جو شریعت اسلامی پر اضافہ تھا، شریعت کی نفی نہیں تھی، اضافہ تھا، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان اپنی مسلمان بیوی کو طلاق دیتا ہے تو جب تک اس بیوی کی دوسری شادی نہ ہو، یا یہ کہ اس کو موت نہ آئے، تو اس کا نان نفقہ جو ہے طلاق دینے والے شوہر کے ذمے رہے گا. اسلام کے فیملی لاز میں یہ نہیں ہے، صرف عدت کی حد تک، جب تک عدت پوری ہو اس وقت تک تو نان نفقہ جو ہے وہ ذمے ہے سابق شوہر کے، جس نے طلاق دی ہے، اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ پہلا ایک دخل اندازی تھی، تو مسلمانوں نے بہت بڑی تحریک چلائی تھی، اور اس تحریک میں اندرا گاندھی کے دور میں وہ تحریک چلی، اور مسلمانوں میں سے عارف محمد خان نے جو ہے اس تحریک کی مخالفت کی تھی، کانگریس کے اپنے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. اس کے بعد جب راجیو کی حکومت آئی ہے، تو پھر اس راجیو کی حکومت کے اندر جو ہے اس راجیو نے گھٹنے ٹیک دیے، وہ اتنی بڑی جو ہے تحریک چلی تھی، اسی لیے آپ کے علم میں ہوگا بارہا میں نے سلام کیا ہے کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں کہ اگرچہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، بدحال ہیں، معاشی طور پر بھی کمزور ہیں، اور یہ کہ ایک اقلیت کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے فیملی لاس کے اندر کوئی دخل دینے کی اجازت ہندوستان کی حکومت کو نہیں دی. سینکڑوں لوگوں نے وہاں پر قربانیاں دی جانوں کی، اور اس کے بعد حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. راجیو گاندھی نے یہ قانون پاس کرایا کہ مسلمانوں کے فیملی لاس میں کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ دی سپریم کورٹ آف انڈیا کوئی دخل نہیں دے سکتی، یہ اپنے معاملات خود طے کرے. اور راجیو گاندھی نے لوک سبھا کے فلور پر یہ تقریر بھی کی، جسے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے. مجھے اسی کے حوالے سے معلوم ہوا کہ میں نے تو پہلے مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن اب جب یہ کنٹروورسی شروع ہو گئی ہمارے ملک میں تو پھر میں نے مسلم فیملی لاس کا مطالعہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں اتنے کسی مذہب نے نہیں دیے. یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی. لیکن عارف محمد خان چونکہ اس کے خلاف تھے، اور انہوں نے اس کے خلاف بہت سی پہلے تقریریں کی تھیں اور اس بل کے خلاف، اس کے مسلمانوں کے موقف کے خلاف، لہذا پھر وہ مستعفی ہو گئے تھے احتجاجاً، تو مجھے ایک طرح سے دوری تھی. لیکن میرے جو وہاں پہ میزبان تھے، اور میزبان بھی میں آپ کو بتاؤں گا عجیب طرح کا میزبان ہے، ایک نوجوان ہے جس کا کہ خاندان تو اب ریاض میں آباد ہے کافی عرصے سے، کانٹریکٹرز ہیں بہت بڑے اچھی سطح کے. وہ لڑکا جو ہے وہ زیادہ عمر بھی نہیں ہے، 25-26 برس کا ہی ہوگا، میڈیکل اس نے کیا ہے، اب کچھ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے. اطاعت کریم خان، والد کا نام کریم خان ہے، اطاعت جو ہے اور لمبا چوڑا آدمی ہے، پٹھان ہے رامپور کے علاقے کا، بہت خوبصورت. تو اس کو کہیں میرے کیسٹس کے ساتھ ایسی دلچسپی ہوئی کہ وہ مجھے 2 سال پہلے اس نے فون کیا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ پاکستان. کہنے لگے نہیں، اگر ہم پاکستان کا ٹھپا ہمارے پاسپورٹ پر لگ گیا تو پھر انڈیا کے اندر ہمیں بڑی دقتیں ہو جائیں گی. میں جا رہا تھا بنگلہ دیش تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں آ جاؤں گا، یعنی مجھ سے ملنے کے لیے سعودی عرب سے بنگلہ دیش آئیں گے. لیکن این وقت پر کوئی مجبوری ہوئی تو وہ نہیں آ سکے. پھر میں گیا بحرین. اب بحرین سے ریاض بہت قریب ہے، اس لیے کہ بحرین جو ہے وہ تو ساحل سمندر جو ہے، مشرقی ساحل سعودی عرب کا، اس سے 25-30 میل کے فاصلے پر ہے جزیرہ، اور وہاں سے کوئی 200 میل کے فاصلے پر جو ہے ریاض ہے. تو میں نے بحرین سے فون کیا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں. معلوم ہوا کہ وہ بنگلور گیا ہوا تھا، تو اس کے چھوٹے بھائی نے یا بڑے بھائی نے، وہ بلکہ چھوٹے بھائی نے ہی وہ فون ریسیو کیا کہ وہ تو بنگلور گئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں نے صرف اطلاع دینی تھی کہ میں یہاں آیا ہوا. اس نے کوئی فون کر دیا بنگلور، تو بنگلور سے وہ شخص چل کر آیا، اور کوئی اور کام نہیں تھا، بحرین آیا مجھ سے ملاقات کے لیے، 5-6 دن میرے ساتھ رہا، اور پھر وہ سیدھا بنگلور واپس گیا، آیا ہی صرف اس کام کے لیے. تو اسی نے یہ طے کیا تھا، بندہ جو میرا دورہ تھا اس میں دلی کے لیے ابتدا صرف 1 دن رکھا گیا تھا، کیونکہ مجھے بلایا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، ان کا تعلق ممبئی سے ہے، جنوبی انڈیا سے ہے، لہذا انہوں نے سارے دن رکھے تھے، 10 دن پورے ممبئی کے لیے اور یہ پونا کے لیے، اور پھر 1 دن اور 2 دن بنگلور کے لیے، اور پھر 5-6 دن وہ حیدرآباد کے لیے، اس لیے کہ ہماری تنظیم اسلامی کے پرانے کچھ رفقا حیدرآباد میں ہیں. دلی کے لیے 1 دن تھا. یہی وجہ ہے کہ میں یہاں سے قبل از وقت گیا، پھر ورنہ ان کے شیڈول کے مطابق مجھے 28 نومبر کو جانا تھا، لیکن میں یہاں سے 22 کو چلا گیا تاکہ میں دلی والوں کو زیادہ دن دے سکوں. تو میں ابھی یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ جو اطاعت کریم خان ہے ان کا وہ رشتہ دار ہے عارف محمد خان. چنانچہ عارف محمد خان نے دعوت بھی دی، اس سے گفتگو بھی ہوئی، اس نے اپنا موقف بھی پیش کیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ مخاصا ان چیزوں سے واقف آدمی ہے، اور خالص جو ہے وہ بے حمیتی کی بات نہیں ہے بلکہ مصلحت کے وقت کے تحت اس نے اس وقت یہ موقف اختیار کیا ہے. بہرحال دلی میں اتنا ہیوی پروگرام رہا. پھر میں گیا علی گڑھ 3 دن، وہاں پر بھی ایک جلسہ ہوا، شہر کی جو اونچی جگہ میں نے بتایا آپ کو، پرانا شہر، اس کی بہت بڑی مسجد، اور اس میں تو حال یہ ہو گیا تھا کھچا کھچ بھرا ہوا کہ وہاں اس میں مجھے داخل ہونے میں اور وہاں سے نکلنے میں اندیشہ تھا کہ میں کچلا نہ جاؤں اور اسٹیمپیڈ کی وجہ سے کہیں میرا دم نہ نکل جائے. اس طرح داخل ہونا اور نکلنا دونوں قیامت تھے. حالانکہ وہاں پہ ورکرز جو تھے انہوں نے پوری طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے وہ زنجیریں بنائی ہوئی تھی کہ کسی کو آگے نہ آنے دیں، لیکن وہ کہ دھکے آتے تھے، ریلے آتے تھے. اس کے بعد پھر میں واپس دلی آیا، ایک دن اور گزارا میں نے دلی میں، پھر بمبئی گئے. یہ تھا میرا مین اسٹے بمبئی، اور وہاں پر 10 دن مسلسل ایک ہی میدان میں لیکچرز ہوئے، مسلسل 10 دن. پہلے دن کی حاضری دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کم و بیش 10,000 آدمی، جن میں یہ کہ 6-7,000، 7-7,500 مرد، 2,500-3,000 عورتیں. میں نے تو آج تک اتنے بڑے اجتماع کو خطاب ہی نہیں کیا تھا، میں حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا. مجھے پھر خیال یہ تھا کہ یہ دن بدن تعداد گھٹے گی، لیکن دن بدن تقریباً 1,000 روزانہ کے حساب سے تعداد بڑھتی گئی. آخری جو میرا خطاب ہوا 15,000 کی حاضری تھی وہاں پر، 5,000 خواتین اور 10,000 مرد، اور بڑے ہی پن ڈراپ سائلنس میں لوگوں نے باتیں سنی ہیں. 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا تھا اور وہ 7 سے 10 تک، اس لیے کہ وہاں ایک بہت اچھا قانون حکومت نے منظور کر رکھا ہے، 10 بجے کے بعد کوئی لاؤڈ سپیکر یوز نہیں ہو سکتا قطعاً. لہذا سارے جلسے، ساری تقریبات 10 سے پہلے ختم ہو جاتے، تو اس لیے وہ 7 بجے شروع کرتے تھے. تو 7 بجے سے 2-2.25 گھنٹے کی میری تقریر، اور پھر 40-45 یا 1 گھنٹے، 40-45 منٹ یا 1 گھنٹے کے سوال جواب، 3 گھنٹے کی نشست ہوتی رہی. اس کے علاوہ یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مجھے خوب نچوڑا، خرچہ انہوں نے بے پناہ کیا ہے، یعنی انہوں نے جو میدان لیا اس کا کیا کرایہ ہوگا مجھے نہیں معلوم 10 دن کا. اسی طریقے سے جو اوپر ایک ان کی کرین کے ذریعے سے ایک کیمرا اوپر ہوتا تھا اور آدمی بیٹھا ہوتا تھا تاکہ وہ اوپر سے بھی فوٹو لے، اور اس کا کرین کا کرایہ ڈیلی 50,000 روپے تھا. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ 5,00,000 روپیہ تو اس نے صرف اس پر خرچ کیا، باقی جو بھی وہاں پر انتظام تھا، لائٹنگ تھی، وہ بے پناہ اس پر خرچ ہوا ہوگا. لیکن اس نے پھر مجھے نچوڑا، اور وہ یہ کہ دن میں وہ کوشش کرتے رہے کہ میں آدھے گھنٹے کے کچھ چنکس جو ہے مختلف موضوعات پر وہ اس کے ویڈیو تیار کر دوں، تاکہ وہ انہیں مختلف مواقع کے اوپر، ٹیلی ویژن کے مختلف چینلز کے اوپر دے سکے. پھر یہ کہ کچھ انہوں نے 3-4 اجلاس اپنے رکھے، اپنے ورکرز کو، 2 مردوں کے لیے، 1 خواتین کے لیے، 1 جو ان کا انر کور تھا اس کے لیے، اس میں خطاب. ایک اسکول وہ شروع کر رہے ہیں، اس میں 2 مرتبہ مجھے خطاب کرنا پڑا. بہرحال یہ کہ وہ 10 دن میرے انتہائی شدید مصروفیت میں گزرے. میں بس حیرانی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میری جو بھی بلڈ پریشر کی شکایت ہے اور شوگر کی شکایت ہے، اس میں سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی، چاہے وہ انشراح صدر کی وجہ سے تھا، انبساط طبیعت کی وجہ سے تھا، کہ اب یہ قرآن کا جو معاملہ ہے کس درجے آگے پھیل گیا ہے، اور کیوں ٹی وی کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی گھر ہوگا مسلمانوں کا جس میں کہ آپ کے یہ جلوس نہ سنے جا رہے ہیں. اور بمبئی میں تو خاص طور پر کئی سال سے، 8-10 سال سے یہ IRF کے تحت میرے یہ کیسٹس جو ہیں وہ وہاں کے لوکل جو کیبل کے ذریعے سے 8,000-10,000 گھرانوں میں دیکھے جا رہے تھے ہفتے میں 2 مرتبہ. تو ممبئی میں تو بہت کام ہو چکا تھا، لیکن باقی ہندوستان میں ظاہر بات ہے کہ یہ کیو ٹی وی کی وجہ سے ہوا. 10 دن کا پروگرام وہاں کر کے پھر میں 1 دن کے لیے پونہ گیا، بہت بڑا جلسہ ہوا وہاں بھی. پھر 2 دن کے لیے بنگلور گیا. بنگلور اب بہت اہم شہر ہے انڈیا کا، اور وہ جیسے کہ امریکہ میں خاص جگہ ہے کہ جہاں جو یعنی کمپیوٹر کے لیے بہت مشہور ہے، اسی طریقے سے وہ پورے ہندوستان کے اندر کمپیوٹر کے اعتبار سے بہت بڑا مرکز ہے، بلکہ امریکہ سے بڑا مرکز بن چکا ہے. سافٹ ویئر کی تیاری، ہارڈ ویئر کی تیاری. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلنٹن بھی جب آیا تھا، 5 دن اس نے گزارے تھے انڈیا میں، تو 1 دن باقاعدہ بنگلور گیا تھا، بنگلور دیکھنے کے لیے. تو بہرحال وہاں بھی 2 جلسے ہوئے، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ اور بہت ہی حاضری کے ساتھ. پھر وہاں سے میں آیا حیدرآباد. حیدرآباد میں میری پرانی بھی شناسائی کافی تھی، لوگ واقف تھے. کم سے کم 3 مرتبہ تو پہلے میں وہاں گیا تھا، اور وہاں پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ 3 دن میری تقریر ہوئی تھی مکہ مسجد، وہاں کی مرکزی مسجد ہے. تو 3 دن میں میں نے حقیقت و اقسام شرک پر جو 3 قسمیں میں بیان کیا کرتا ہوں، تو ایک ایک قسم پر تقریر کی تھی. وہاں کہتے ہیں، اس وقت میں بلکہ بھول گیا کہ پہلی مرتبہ تو وہاں بڑے جلسے میں نے خطاب کیے تھے کہ 10,000 مرد اور 5,000 عورتیں، اور عورتیں سب کی سب برقعے میں. میں نے آ کر یہ کہا تھا جتنے برقعے میں نے صرف شہر حیدرآباد میں دیکھے ہیں، شاید اتنے برقعے اب پورے پاکستان میں مل گئے ہیں، پورے پاکستان. یہاں سے تو برقع اڑ گیا. بہرحال یہ تو میں نے مختصر سی امداد آپ کو سنا دی ہے. اب میں آنا چاہتا ہوں اس میں صرف ایک تھوڑا سا اضافہ اور کر دوں کہ جس بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا انہوں نے، اور ظاہر بات ہے عقیدت قرآن کی وجہ سے، مسافہ کرنے کو لوگ بےتاب ہوتے تھے، وہ جو کارڈون ہوتا تھا میرے خلاف، حالانکہ ہر مرتبہ میں تقریر کے آخر میں کہہ دیتا تھا میں بہت کمزور بھی ہوں اور میں اس وقت تھک بھی چکا ہوں، 3 گھنٹے کا سیشن ہے، خدا کے لیے مجھے یہ ہاتھ میں لانے اور مسافہ کرنے کے جو ہے اس سے بچا لیں، لیکن جس درجے رہتا تھا لوگ جو میرے ساتھ انہیں نظر آتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو ان سے ہاتھ ملاتے تھے، کہتے چلیے ڈاکٹر صاحب سے ہاتھ نہیں ملا تو ہم آپ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، اس درجے جو ہے معاملہ ان کا یہ، تو اس پہلو سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میری توقع سے کہیں زیادہ اٹ واز ان امیجنیبل فار می، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ہمارا کچھ دن پہلے، چند مہینے پہلے، ایک سٹال لگا تھا مکتبے کا دہلی میں، کتاب میلہ انہوں نے ایک منعقد کیا تھا، تو دنیا میں انہوں نے دعوت دے رکھی تھی کہ جو پبلشر بھی اپنی کتابیں لے کر آئیں، ڈسپلے کرنا چاہیں، آ جائیں۔ تو ہمارا جو مکتبہ ہے انجمن خدام القرآن لاہور کا، اس کی طرف سے بھی ایک ٹیم گئی تھی 3-4 افراد کی، اور ہمارے مولانا رحیم الدین صاحب ہیں ان کے سربراہی میں۔ تو وہاں پر جو نقشہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جس درجے لوگ میرے کیسے شوق سے سن رہے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا تھا کہ شاید دلی میں تو کوئی گھر ہے ہی نہیں کہ جس میں آپ کا ویڈیو نہ دیکھا جا رہا، لیکن یہ بھی میرے لیے خبر کے درجے کی چیز تھی نا، میری میں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا۔ تو سنیدا کہ بابت ماندن نے دی رہا، دیکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس کے اوپر انسان کا کچھ اور تاثر ہوتا ہے، سنی ہوئی بات جو ہے ٹھیک ہے، جملہ انہوں نے کہا ان کا اندازہ تھا، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں وہ تو میری اپنی دید ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ جس درجے، اور لوگ ملنے کہاں کہاں سے آئے، بڑودا سے چلے آ رہے ہیں صاحب، ایک درگاہ کے مسند نشین ہیں، بڑودا سے چلے آ رہے ہیں، جے پور سے کئی آدمی چلے آ رہے ہیں، اور بیچارے بڑا وقت مانگتے تھے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، کانپور سے چل کر لوگ آئے، بھوپال سے چل کر لوگ آئے ہیں، اس طریقے سے جو خبر ان کو پہنچی جس چیز کو وہ ذوق و شوق کے ساتھ آیا ملاقات کے لیے۔ اب یہ ہے کہ جو دورے کے مشاہدات ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت اب بہت بہتر ہو چکی ہے، ان میں بڑی خود اعتمادی ہے، خاص طور پر ساؤتھ انڈیا کا مسلمان اب بالکل کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے، اور ان کا معاملہ کسی درجے میں بھی نہ وہ خوفزدہ ہیں نہ مرعوب ہیں، برابر کندھے سے کندھا ملا کر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تعلیمی ترقی اس عرصے میں بہت ہوئی ہے، مسلمانوں نے اپنے ادارے اتنے قائم کر لیے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں عام طور پر مسلمان کمپٹیشن میں داخلہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ کمزور تھے تعلیم میں، پہلا ان کا معاملہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن قائم کیے، اپنے کالج، بڑے کالج، ٹیکنیکل کالجز، بہت سے کالج قائم کیے، اور اس کے نتیجے یہ ہے کہ مسلمانوں کی اب تعداد جو ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی وہ بہت بڑی ہو گئی ہے، اور ان کو اب سرکاری ملازموں میں بھی ہائیسٹ لیول کے اوپر بھی ملازمتیں مل رہی ہیں۔ آندھرا پردیش کا، کرناٹکا کا جو آئی جی پولیس تھا، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، مسلمان ہے۔ اچھا، جس عاجزی کے ساتھ وہ مجھ سے ملا ہے، جس یعنی اس نے عاجزی کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ دعوت دی کہ آپ میرے گھر آ نہیں سکتے تو کم سے کم وہاں سے گزر جائیں، اور یہ کہ مجھے صرف اطلاع ہو جائے میں باہر آ کر آپ سے ملوں گا، آپ کے پاس وقت نہیں، تو چنانچہ جب میں جا رہا تھا ایک تقریر کے لیے تو 2 منٹ کے لیے وہاں رکے، دوڑا ہوا آیا تقریباً ننگے پیر، اور آ کر ملا ہے بڑی عقیدت کے ساتھ، اور وہ کہتا میں واحد آئی جی ہوں پورے ہندوستان میں، آئی پی ایس انڈین پولیس سروس کا میں ایک ہی آدمی ہوں۔ لیکن ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی پھونپا نہیں ہے، ساؤتھ انڈیا کا مسلمان خاص طور پر نارتھ انڈیا کے مسلمان سے بڑا مختلف ہے، متحمل مزاج، دھیمے مزاج کا، اور معاملات میں صاف، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، اور اس کا ایک خاص سبب ہے، نارتھ انڈیا میں اسلام آیا تھا تلوار کے ساتھ، لیکن ساؤتھ انڈیا میں تلوار کے ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ ساؤتھ انڈیا میں اسلام آیا ہے اسی طریقے سے جس طور سے انڈونیشیا میں، سماٹرا، جاوا، یہ جتنے علاقے تھے، ملایا، اس میں مسلمان تاجروں کے ذریعے سے اسلام پہنچا ہے، عرب تاجر، یہی عرب تاجر تھے کہ جو ہندوستان کے مغربی ساحل پر جو ہے یہ آتے تھے، ان کا کاروبار تھا، ان کے قافلے آتے تھے، ملتے تھے، اور تاجر جو ہے خوش اخلاق ہوتا ہے، تہجد ظاہر بات ہے کہ اگر کجروں ہو تو اس کا سامان کون خریدے گا. وہ خوش اخلاق اور اسلام کی جو برکات ان کی سیرت و کردار کے اندر لوگوں نے دیکھی تو وہ اسلام لائے. تو پورا ویسٹ جو کوسٹ ہے, ابھی جو تباہی آئی ہے وہ ایسٹرن کوسٹ پر آئی ہے, ویسٹ کوسٹ جو ہے سارا اسی میں وہ کیرالا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت بھی ہے, ایک اور علاقہ ہے بھٹکل, وہاں مسلمانوں کی بڑی مضبوط ایک کمیونٹی جو ہے, نوایتے کہلاتے ہیں, وہ عرب ہیں اوریجنلی, وہ وہاں آباد ہے, ان کی بڑی طاقت ہے, ان کی دھاک ہے. پھر کوکن کا علاقہ ہے, یعنی یہ مہاراشٹر کا ساحلی علاقہ, اس میں مسلمان بہت دیندار بڑے بڑے عالم وہاں پیدا ہوئے. تو یہ جو علاقہ ہے اس کا, اور ان کے اندر چونکہ کچھ صوفیہ نے اور اکثر جو ہے مسلمان تاجروں نے تبلیغ کی ہے, تو یہاں کا جو معاملہ ہمارا ہے جس میں ایروگنس بھی ہوتی ہے, جس کے اندر مشتعل مزاجی بھی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں اور جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر اب ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کا بہت گہرا کنٹراسٹ ہے جو آپ کو ساؤتھ انڈیا میں نظر آئے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی ہے, اب خوف کا عنصر بالکل نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں جگایا تھا 1971 میں, ہم جاگ گئے, ہم ڈیپینڈنٹ نہیں رہے, ہم سمجھتے تھے اس سے پہلے کہ پاکستان ہمارا حق جو محافظ ہے, اب ہم نے سوچا کہ پاکستان تو اپنی حفاظت کر لے تو بہت ہے, ہمیں تو خود یہاں پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے. اور دوسری جو ویو آئی ہے انہیں بیداری کی, وہ 1992 میں جو ایودھیا کی مسجد جو ہے وہ گرائی گئی ہے, اس سے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ابھرا ہے تو اس نے ایک بہت تعمیری شکل اختیار کی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ انداز شروع کیا ہے جو تعلیمی اپنی ترقی کا کام کیا ہے, اور اسی طریقے سے صنعت و تجارت میں خصوصاً جنوبی ہند میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے, بڑے بڑے صنعت کار موجود ہیں, بڑے بڑے جو ہے کاروباری لوگ موجود ہیں, بہت اچھی ان کی معاشی حالت ہے, معاملات جو ہے وہ بہت عمدہ. پانچویں چیز جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ مسلمان تحریکیں جو ہیں وہاں پر اور جو تنظیمیں ہیں وہ بہت متحرک ہیں. اس میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی جیسے یہاں بھی ہے منظم ترین جماعت, ایسے ہی منظم ترین جماعت وہاں بھی ہے, اگرچہ عوامی حلقہ اس کا کم ہے, جیسے یہاں بھی کم ہے وہاں بھی کم ہے. لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا کام جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے تراجم تمام لوکل لینگویجز کے اندر ترجمہ کر کے قرآن کا اس کا بہت عام کیا ہے, اور کئی زبانوں میں جو لوکل ہیں انہوں نے کچھ اخبارات جاری کیے ہیں, کوئی ویکلی ہے کوئی منتھلی ہے, ہندی زبان میں اور بنگلہ زبان میں اور مراٹھی زبان میں, تو اس کے ذریعے سے وہاں کے مڈل کلاس کے اندر اسلام کی دعوت جو ہے پہنچ رہی ہے. اور کچھ سوشل ورک بھی وہ کرتے ہیں. سیاست کا میدان تو بند ہے, اگرچہ اس حد تک وہ سیاست کے میدان میں بھی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کسی موقع پر کون سی جماعت جو ہے جو مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگی تو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو ووٹ دیے جائے, لیکن خود وہ الیکشن میں نہیں آتے. تو بہرحال ان کے ساتھ میرا ربط ہمیشہ یہ رہا, میں جب بھی گیا ہوں دلی ان کے مرکز میں ضرور حاضری دی, اور میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ جیسے میرا اپنا گھر ہے. یہاں والا معاملہ نہیں ہے کہ یہاں کی جماعت جو ہے مجھ سے کچھ الرجک بھی ہے, مجھ سے بہت محسوس کرتی ہے, پالیسی کے اختلاف کی وجہ سے وہ مجھے اپنا مخالف بھی سمجھتی ہے اس پہلو سے, لیکن یہ کہ وہاں کا معاملہ ہمیشہ یہ رہا. وہاں کے امیر جماعت ابو اللہ صاحب ہوتے تھے مولانا, ان سے بہت کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں. پھر ایک ہوئے تھے نجم الحسن یا کچھ اور حسن نام ہے ان کا, وہ تھے جو کہ ساؤتھ انڈیا سے تھے, وہ تو شکلاً میرے بہت مشابہ تھے, کئی دفعہ لوگوں کو ان کو دیکھ کر دھوکا ہوتا تھا کہ شاید میں ہوں, تو ان سے ملاقاتیں نہیں. اب ایک اور بڑے تعلیم یافتہ, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے انصاری صاحب, نام پورا مجھے سب یاد نہیں آ رہا, وہ امیر ہے. تو اس مرتبہ میں جس طرح انہوں نے مجھے بلایا اپنے ہاں اور تقریر کرائی, اور میں نے وہاں بھی جماعت اسلامی پاکستان کی پالیسی سے جو میرا اختلاف ہے اسے کھل کر بیان کیا, اگرچہ تھوڑا سا. اس کے بعد پھر ایک پرسنل ملاقات کے لیے جب میں گیا تو انہوں نے تھوڑا سا شکوا کیا کہ دیکھیے ہم سب پر مولانا مودودی کا بہت احسان ہے, تو آپ نے بلنڈر کا لفظ استعمال کیا وہ بہت سخت تھا, آپ کہتے ہیں غلطی کی. میں نے کہا نہیں, میں جس درجے کی غلطی اسے سمجھتا ہوں الیکشن میں حصہ لینے کی, میری ترجمانی میرے جذبات اور خیالات کی بلنڈر کے نفس سے کم کسی اور نفس سے نہیں ہو سکتی, کھل کر میں نے کہا. تو انہوں نے پھر بھی مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی اختیار کر دی. تو جماعت کے ساتھ وہاں میرا جو ہے وہ ایک ذہنی ایکویشن جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ IRF جو ہے ذاکر نائک صاحب کا, یہ ادارہ بہت کام کر رہا ہے, بہت کام کر رہا ہے. اول تو ذاکر نائک جو ہے اس قدر فعال آدمی ہے، ابھی وہ 42 برس کا ہوا ہے، نوجوان ہے سمجھیے، تو دبلا پتلا آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن میں، لیکن جیسے بجلی بھری ہوئی ہے اس قدر وہ ہر کام کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. میری تقریروں کے دوران جیسے کہ وہ 3 پورے جو ہے وہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے سمندر سے باہر لے آیا، اس طرح تڑپتا ہوا، ادھر گیا ادھر گیا، اس کیمرے کو ٹھیک کیا، اس کو ٹھیک کیا، اس کو ہدایت دی، اس کو ہدایت دی، اور بڑے ہائی ٹیکنیکل لیول پر ریکارڈنگ کرتا ہے. میرے جو 10 وہاں ہوئے شام کے، انہوں نے کہا، ہم نے کہا تھا بھائی ایک لیکچر کا ہمیں جیسا بھی ہے رف کاپی دے دیں تاکہ ہم جا کے دکھا تو سکیں اپنے ساتھیوں کو، کہ اللہ نہیں میں نہیں دوں گا، اور آپ کے ایک ایک ویڈیو پر میرا ایک ایک مہینہ لگے گا اس کی ایڈیٹنگ میں، پھر میں اس کو ریلیز کروں گا. پھر میں نے اصرار کیا، میں نے کہا کوئی 15 کا کوئی چنک نکال کر ہی ہمیں کہیں سے دے دو. تو انہوں نے بڑے بادل ناخواستہ وہ 15 کا چنک نکال کر دیا، وہ آپ کو یہاں دکھایا جائے گا جس سے آپ کو واقعی اندازہ ہو جائے کہ حاضری جو میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر مبالغہ کر دیا جاتا ہے کہ مسلمانان کا جب غفیر اور جو ہے سیلاب اور لاکھوں جو ہے لوگوں کا اجتماع، نہیں اس طرح کی بات نہیں، بڑے ایکوریٹ فگر سے جو میں دے رہا ہوں، اس لیے کرسیوں کی تعداد گنی ہوئی ہوتی تھی. آخری دن 10,000 کرسیاں تھیں اور 10,000 کی 10,000 پر تھی، اور پھر بھی لوگ کھڑے ہوئے، خواتین کی طرح 4,000 کرسیاں علیحدہ تھی، اور وہاں بھی عورتیں پھر زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے وہاں تو گنتی میں کسی غلطی کا امکان ہے ہی نہیں، سارا کام کرسی پر ہوا. پہلے دن انہوں نے 6,000 کرسیاں منگائی تھی، پھر رفتہ رفتہ بڑھاتے گئے، آخری دن 10,000 کرسیاں تھیں مردوں کے لیے اور 4,000 کرسیاں تھیں خواتین کے لیے. بہرحال آئی آر ایف، یہ اصل میں میں بتا دوں، آپ تعارف کرا دوں ان کا، یہ جو ذاکر نائک صاحب ہیں یہ 92-93 میں پاکستان آئے تھے، ابھی نوجوان ڈاکٹر تھے، پریکٹس بھی کر رہے تھے، دل میں کچھ کرنے کا جذبہ تھا، تو یہ پاکستان آئے، یہاں کا دورہ کیا پورا اور مجھ سے بھی ملے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے پاکستان میں جتنے کام دین کے نام پر ہو رہے ہیں سب کا جائزہ لے لیا ہے، اور میرے نزدیک صحیح رخ پر صرف آپ کام کر رہے ہیں. خیر، اور اس وقت وہ 92-93 کی بات ہے، ایگزیکٹ مجھے 92 یا 93 مجھے کون سا سب تھا یاد نہیں ہے، 60,000 کے ہمارے کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ یہ لے کر گئے تھے، خاص طور پر ریکارڈنگ کرا کر، کہ جو بہترین ٹیپس جو ہیں مل رہی ہیں بازار کے اندر، ان کے اوپر آپ مجھے کاپی کرا کے دیں، اور وہ 60,000 مالیت کے لے کر گئے تھے. اور میں حیران تھا کہ آپ کسٹم سے کیسے نکالیں گے اسے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمارے تعلقات ہیں، اور یہ ثابت بھی ہوا کہ تعلقات ہیں، اور وہ لے گئے کسٹم سے نکال کر. ان کے والد جو ہے بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں، ہمارے ہاں جو رشید چودھری صاحب ہوتے تھے ان کے وہ بڑے دوست تھے، 2 یہاں آئے بھی ہیں، ہماری اکیڈمی بھی وزٹ انہوں نے کی تھی، عبد الکریم نائک ان کا نام ہے، اور انہوں نے، لیکن میں 2 موجود نہیں تھا، ملک سے باہر تھا، ان سے ملاقات میری پہلی مرتبہ ابھی ہوئی ہے بمبئی میں. ذاکر نائک صاحب نے 2 ایک بلڈنگ کے اندر جو ہے ان کو جوڑ کر اپنا مکان بنایا ہوا، دونوں کو جوڑ لیا، درمیان میں سے دیوار نکال کے یا دروازے، اور وہ اس نے خالی کر دیا تھا ہمارے لیے، اپنی فیملی کو کہیں اور لے گئے، اور وہ بہترین فرنشڈ فلیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس رہا ہے 10-11 دن. تو اس نے پوری میزبانی کا بھی حق ادا کیا ہے، اور جو بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت آئے تھے، اس وقت میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ ذاکر صاحب اگر کوئی دین کا کام واقعی کرنا ہے تو آپ کو پریکٹس چھوڑنی پڑے گی، یہ دو کام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو اب اس کے بعد اگرچہ میری ان سے ایک مرتبہ امریکہ میں ملاقات ہوئی، بڑی مختصر سی، کوئی خاص ملاقاتیں نہیں تھیں، زیادہ رابطہ ان کا آصف سے، میرے جو سب سے چھوٹے بیٹے، ان سے رہتا تھا، کوئی ویڈیوز کے ضمن میں، آڈیوز کے ضمن میں، کوئی بات اس کی ریکارڈنگ کے ضمن میں، میرا کبھی کوئی خاص رابطہ نہیں تھا. اب جو اس دورے کی دعوت انہوں نے مجھے دی، تو اس میں یاد دلایا کہ دیکھیے آپ نے اس وقت کہا تھا کہ تمہیں پریکٹس چھوڑنی ہوگی، اور میں نے چھوڑ دی ہے، اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں تو آپ کو آنا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، میں بسر و چشم میں آؤں گا. وہ تو اصل میں ان کا پروگرام فروری کا تھا، لیکن یہ کہ ویزا دینے میں دیر کر دی، یہاں کی جو بھارت کا ہائی کمیشن ہے، انہوں نے مرکز ہند کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس سے اجازت حاصل کی میرے لیے، اور اس میں وقت لگا. لیکن جب ویزا دیا تو موسم وہاں خراب ہو چکا تھا، گرمی شدید ہو گئی تھی، حبس والی گرمی، بارشیں شدید ہو رہی تھیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، میں نہیں مان رہا تھا، میں یہ کہتا تھا کسی ہال میں کریں، میں کھلے میدان میں تقریر کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرا مزاج اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. لیکن وہ کہتے تھے صاحب اتنے لوگ آئیں گے کسی ہال میں سوا نہیں سکتے، ہمیں کھلے میدان میں کرنا پڑے گا، اور کھلے میدان میں اب ہم نہیں کر سکتے، مانسون سال وہاں پر بہت زیادہ ہوئی ہے، لہذا اب آپ جو ہے نومبر دسمبر میں آئے. تو مجھے تھوڑا سا گلا بھی رہا ان سے دل میں کہ اب پہلے وہ اتنا کیا، اس کے بعد میں نے اپنا ذہن بنا لیا تو اب وہ اتنا دور ڈال رہے ہیں، کہاں فروری مارچ اور کہاں یہ کہ نومبر دسمبر. لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بات صحیح تھی، جتنے لوگ آ رہے تھے کسی ہال میں سمانے کا امکان نہیں تھا. تو یہ جو ہے احمد دیداد سے بھی بہت متاثر ہے. شیخ احمد دیداد کے جنہوں نے یعنی اسپیشلائز کیا ہے اس دور میں، میرے نزدیک اس دور کے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے کہ پادری فینڈر کو شکست دی تھی، اور اگر وہ شکست نہ دی گئی ہوتی اس وقت تو پورا ہندوستان مسلمان جو ہے مسلمان وہ شاید عیسائی ہو جاتے. اس لیے کہ وہ شخص جرمن تھا اور بہت لرنڈ آدمی، قرآن کا، عربی کا، فارسی کا، پوری طریقے سے جو ہے ماہر. اور وہ جب آیا ہے تو کلکتے میں اس نے پہلا مناظرہ کیا، کلکتے ہی سے برٹش گورنمنٹ آگے بڑھی تھی، اور پہلے وہ کمپنی کی حکومت تھی اور بعد میں وہیں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا تھا، اور وہاں پہ ترجمہ کرا کے بائبل کا، اردو کا، اور مختلف زبانوں میں بہت بڑے پیمانے پر شائع کیا تھا. تو وہاں سے اس نے مسلمان علماء کو دی ایک چیلنج دیا کہ مجھے مناظرہ کرو، اور ہرایا سب. پھر وہ وہاں سے چلا ہے اور بنگال کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا، بہار سے، یو پی سے، ہر جگہ پر علماء کو شکست دی. ہمارے علماء نے کبھی بائبل کی شکل نہیں دیکھی، کبھی تورات کی صورت نہیں دیکھی، بلکہ عام طور پر گناہ سمجھتے ہیں بائبل اور تورات کا پڑھنا. تو کیا جواب دیں؟ کاؤنٹر اٹیک کے بغیر مناظرے کے اندر جو ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. مناظرے میں تو اصل میں شکست دینا مقصود ہوتی ہے، جو بھی مخاطب ہے اسے چپ کرانا کسی طریقے سے. تو یہ صورت حال جو ہے اس میں تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے مجھے ایک واقعہ جو سنایا تھا، انہیں کی روایت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سنا رہا ہوں آپ کو، کہ شہنشاہ شاہجہاں کے زمانے میں اس کے دربار میں ایک مناظرہ ہوا عیسائی اور مسلمان علماء کا. وجہ کیا ہوئی تھی؟ شاہجہاں کو بواسیر ہو گئی. اب بواسیر کی وجہ سے تخت پر بھی بیٹھنا مشکل ہو گیا. اب بادشاہ جو تخت پر بھی نہ بیٹھ سکے وہ بادشاہ کہاں کا رہا؟ اس لیے اس کا علاج یہاں کوئی نہیں کر سکا، کوئی جراح، کوئی حکیم. ایک انگریز آیا اس زمانے میں، وہ کچھ اپنا آمد و رفت ان کی شروع ہو گئی تھی کاروباری سلسلے میں مغربی سائڈ پر اور مشرقی سائڈ پر. ایک سرجن آیا، اس نے سرجری کی اور ٹھیک ہو گیا. تو اس نے پھر مانگا، پوچھو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے تجارتی حقوق کہ ہم اپنی کوٹھیاں بنا سکیں. تو وہ سارے ساحل میں وہ کوٹھیاں بن گئی، اور اسی میں اسلحہ بھی آنا شروع ہو گیا چپکے چپکے سے. اور پھر جو ہے وہاں پر انہوں نے مناظرہ کروایا اسی شاہجہاں کے دربار میں. اور ظاہر بات ہے کہ درباری علماء کوئی عام بازاری علماء تو نہیں ہوتے تھے، وہ تو ہر علاقے کے چوٹی کے لوگ جمع ہوتے تھے وہاں پہ دربار کے اندر. اور اس نے شکست دی، اس حد تک بدلیل شکست دی کہ اس نے ایک آیت پیش کی، تمام علماء نے کہا یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. انہوں نے بلاؤ قرآن لاؤ، قرآن کھول کے دکھایا، وہ آیت موجود تھی. اب بتائیے کیا حالت ہوئی ہوگی ان علماء کی کہ جو دربار کے علماء ہیں اور ان کو قرآن کی وہ آیت معلوم نہیں تھی، اور قرآن کو وہ پورے دھڑلے سے کہہ رہے تھے یہ آیت ہے ہی نہیں، اور وہ آیت نکل آئی. اسی طرح کا فینڈر کا معاملہ ہو رہا تھا. پھر وہ لاہور، دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، مسلمانوں میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں، کہیں پر بھی کوئی مسلمان عالم مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکا، مجھے ہرا نہیں سکا، اور اب میں پورے ہندوستان کے علماء کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آئیں میرا مقابلہ کریں. اب اس وقت کھڑے ہوئے ہیں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پھر اسے شکست دی. اور اس کی بھی خاص وجہ یہ ہوئی تھی کہ کچھ ڈاکٹرز تھے انگلینڈ میں جنہوں نے وہاں جا کے بائبل پڑھی تھی، تو بائبل کے کچھ حوالے انہوں نے مولانا کو فراہم کیے، اور ان حوالوں کی وجہ سے انہوں نے شکست دی. بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہو جائے گی. اس وقت کیونکہ انگریز آ رہا تھا غالب فاتح کی حیثیت سے، اور ساتھ ہی اگر یہ بات بھی عوام پر آتی کہ ہمارے وہ علماء تو مار کھا گئے، تو کس بڑے پیمانے پر کنورشن ہوتا اس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے. مروبیت تو تھی ہی پہلے. بہرحال اس زمانے میں ایک دوسرا رحمت اللہ پیدا ہوا ہے، اور وہ احمد دیداد ہے. اب بہت عرصے سے بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، تقریباً پورا جسم جو ہے پیرالائزڈ ہے، صرف آنکھیں کام کرتی ہیں اور آنکھوں کی مدد سے ہی کچھ وہ چارٹ لگے ہوئے ہیں. تو ایک ایک حرف جو ہے وہ آدمی پوچھتا ہے کہ کیا یہ حرف، وہ بھی اشارہ کر رہا ہاں، پھر وہ دوسرا حرف، اس طرح پھر لفظ بنتے ہیں. تو اس سے وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں اس وقت وہ. لیکن یہ کہ ان کے شاگرد کی حیثیت سے ذاکر نائک نے جو نام اور خطاب حاصل کیا وہ یہ ہے کہ یہ احمد دیداد پلس ہے، ان سے آگے کم نہیں. احمد دیداد کا انداز بہت زیادہ جارحانہ ہے، ان کا کم ہے. اگرچہ ہے وہ چونکہ مناظرے کے اندر تو جارحانہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے، ہے لیکن کم، بہت کم. اور اب انہوں نے ایک بہت بڑا کام جو شروع کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اب ہندوستان کی طرف رخ کیا ہے، اور ہندوستان کی جو چوٹی کی دینی کی مذہبی کتابیں ہیں وید وغیرہ، ان کا مطالعہ کیا ہے. اور اس کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں ان کا ایک بہت بڑا پروگرام ٹیلی ویژن پر ہوا تھا جو میں نے یہاں دیکھا تھا اتفاق سے، تو اس میں انہوں کا عنوان تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، اور بہت گہرے مطالعے سے انہوں نے گویا کہ ویدوں میں خالص توحید موجود ہے، اکیم دو ناستم، وہ ایک ہی ہے، دو ہو ہی نہیں سکتا. اب ناستم نیست کے ساتھ بنا ہوا ہے، یہ ایرین لینگویجز ہیں، تو فارسی کے اندر بھی نیست اکیم وہ اکیلا ہی ہے، ایک ہی ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ترجمہ اس کا موجود ہے. حضور کا نام لے کر پیشن گوئیاں موجود ہیں، حضور اونٹ پر سوار ہوں گے اس کی پیشن گوئی موجود ہے، حضور 10,000 کا لشکر لے کر جائیں گے اور فتح حاصل کریں گے، یہ جو ہے فتح مکہ کا نقشہ موجود ہے. اور ہم نے تو اصل میں جو ہے 800 برس یا 1,000 برس یہاں حکومت کی ہے، عیش کیے ہیں، اور ہم نے ہندو ذہن کے اندر کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا اس کے اندر ہے کیا، جو ہے اس کا پس منظر کیا، علمی پس منظر کیا، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے وہ اعتقادات جو ہیں وہ کیا ہیں حقیقت میں ہمیں سمجھائیں. اور یہ جو معاملہ جو ہے اس میں افسوسناک صورت کیا ہوئی ہے کہ میں نے آج سے وہی 10-11 سال پہلے، بلکہ 12-13 سال پہلے جب میں آخری دفعہ گیا تھا ہندوستان، تو میں نے مولانا علی میاں صاحب سے میں نے ملاقات کی تھی. میں گیا تھا، لکھنؤ بھی گیا اور پھر رائے بریلی گیا، اور میں نے ان سے ایک بات کہی کہ مولانا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کسی اور عربی مدرسے کے اساتذہ سے کہوں گا تو وہ تو میری بات سنیں گے بھی نہیں. ندوۃ العلماء جو ہے وہ ایک نسبتاً کشادہ ذہن کے حامل لوگوں کا ادارہ سمجھا جاتا ہے، تو میری تجویز یہ ہے، درخواست ہے کہ آپ اپنے مدرسے میں، ندوۃ العلماء میں، سنسکرت کی تعلیم لازم کریں، تاکہ یہاں سے جو لوگ نکلے وہ سنسکرت کو پڑھ کر ہندو ذہن کو صحیح طور پر سمجھ سکے، اس کے اندر گہرائی میں اتر کر اور پھر ان کو تبلیغ کرے. یہ پیچھے پیچھے نیچے لوگوں کے اندر جو اچھوتوں کے اندر تبلیغ کر دینا جو ہے کچھ لوگوں کو، جب یہ سعودی عرب سے مدد وغیرہ آنی شروع ہوئی تھی تو مدراس کے علاقے میں چند گاؤں کے جو ہریجن تھے، شدر ٹائپ لوگ، وہ مسلمان ہو گئے. اس پر ایک شور مچ گیا تھا، اور اس کا جناب جی کہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، پیسوں کی وجہ سے وہ جیسے عیسائی مشن بھی اس کا طریقہ کار ہے، اسی طرح لوگوں نے سمجھا تھا کہ ہم اسے اسلام کی تبلیغ کریں. پسماندہ طبقات دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، لہذا ان کو جا کر جو ہے کچھ مدد کی جائے، کچھ ان کے لیے بہتر مواقع پیدا کر دیے جائیں تو اسلام لے آئے گی. ایسا ہوا تھا، لیکن اس پر باشدید رد عمل ہوا تھا پورے ہندوستان کے اندر، اس کے بعد اس کا راستہ روک دیا گیا. تو اس پہلو سے میں نے کہا تھا آپ جو ہائر ایلیٹ ہے اس کو خطاب کرنا چاہیے. اسلام کی تبلیغ کا اصول یہ نہیں ہے کہ یہ بیک ڈور انٹری ہے، کسی معاشرے میں داخل ہونے کے لیے وہاں کے پسماندہ لوگوں کو جو ہے جمع کرو اور ان کے ذہن کو بدلو یا ان کا عقیدہ بدل دو، بس اور تو کچھ عیسائیت میں ہے ہی نہیں سوائے عقیدے کے. تو یہ بیک ڈور انٹری نہیں ہے، اسلام کی تو فرنٹ ڈور سے انٹری ہے کہ پہلے جو ٹاپ کے لوگ ہیں انہیں مخاطب کرو. اذا بلا فرعون انہ تغا، جاؤ سیدھے موسیٰ فرعون کے پاس. طائف گئے، حضور تو تینوں سرداروں سے ملے، اسٹریٹ پریچنگ آپ نے وہاں نہیں کی. تو اس اعتبار سے اسلام کا مزاج کچھ اور ہے، تو آپ یہ کر لیں کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے واقعی. لیکن 2 سال بعد میری ملاقات ان سے ہوئی امریکہ میں، شکاگو میں ایک کانفرنس میں، وہ بھی بدو تھے میں بھی بدو تھا. میں نے وہاں پوچھا مولانا وہ کیا، میں تو بھول ہی گیا. تو یہ ہمارے علماء اور چوکی کے عالم اور سب سے زیادہ روشن خیال کہہ لیجیے عالم اور سب سے زیادہ دنیا میں گھومے پھرے ہوئے عالم، ان کا حال یہ. لیکن اب جو ہے یہ آئی آر ایف کے ذریعے سے، بلکہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور بھی ادارے کچھ کام کر رہے ہیں اس پہلو سے، یہ ایک ادارہ ہے جس کا میں نے تعارف آپ سے کرانا ضروری سمجھا، اور یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہو رہا ہے وہاں پر اسلام کے حوالے سے. تیسری بات یہ ہے کہ اب ہندوستان کے بہت سے حصوں میں براہ راست ہندوؤں سے کو تبلیغ کی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ریزنٹمنٹ کوئی نہیں. پہلے کوئی ایک ہندو مسلمان ہو جاتا تھا، طوفان کھڑا ہو جاتا تھا، مقدمے بازی شروع ہو جاتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، رائٹس ہو جاتے تھے، مسلمانوں کو مارا جاتا تھا. اب کوئی ریئیکشن نہیں. اچھے بھلی سطح کے لوگ بھی اسلام لا رہے ہیں اور کوئی ریئیکشن نہیں. گویا کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اس کو کہ ٹھیک ہے. اور اس پہلو سے میرے نزدیک بہت بڑی تبدیلی ہے یہ. میں نے بار بار پوچھا, وہاں کئی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں. ایک صاحب ہوتے تھے شمس نوید عثمانی, ان کی ایک کتاب آئی تھی یہاں, بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی, گر اب بھی نہ جاگے تو, یہ کتاب کا عنوان تھا. بڑی اچھی کتاب تھی, لیکن یہ کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں. ان کا جو خلیفہ سمجھ لیجیے ڈاکٹر عبداللہ طارق, ڈاکٹر عبداللہ طارق, وہ بڑے پیمانے پر کام کر رہا, ہندوؤں میں کام کر رہا, اور ہندو تعلیم یافتہ لوگ اسلام لا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ایک ساتھی حیدرآباد دکن کے پرانے عبداللہ صدیقی صاحب, انہوں نے آندھرا پردیش کے ساحل کا جو علاقہ ہے اس کا جائزہ لیا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے گاؤں جو ہے وہ ہندو ہو گئے تھے, اور ویسے بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی کلمہ بھی نہیں آتا تھا. تو وہ جو بھی مسلمان تھے انہوں نے وہاں تحریک شروع کی, وہاں جا کے مسجدیں تعمیر کی, وہاں جا کے مدرسے قائم کیے, پھر وہاں سے لڑکوں کو لے کر آ کر ایک مرکزی مدرسہ حیدرآباد میں قائم کیا, وہاں ان کے قیام تعام کا بندوبست کیا. اس مدرسے کا میں نے بھی معائنہ کیا ہے, اور اس سے متعلق ایک چھوٹا سا مضمون بھی میں لے کر آیا ہوں. ان کی جو روداد ہے وہ ندائے خلافت وغیرہ میں شائع ہو جائے گی, اسے آپ دیکھیے گا. وہ بھی ایک کام ہو رہا ہے, مختلف جگہوں پر مختلف اعتبارات سے ہندوؤں کے اندر کام ہو رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو میرے لیے حیرت ناک ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے. یہ کام آندھرا پردیش میں ہو رہا ہے, جو آر ایس ایس کا سب سے بڑا گڑھ, مہاراشٹر اور آندھرا پردیش جو ہے یہ در حقیقت آر ایس ایس کے سب سے بڑے گڑھ اور بی جے پی کے سب سے بڑے اسٹرانگ ہولڈ ہیں, لیکن وہاں پر بھی کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اس کا اصل سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں واقعتاً سیکولرزم نے جڑیں پکڑ لی ہیں. اب تک جو تھا وہ سیکولرزم وہ اصولی طور پر تھا, دستوری طور پر تھا, قانونی طور پر تھا, ذہنوں میں نہیں بیٹھا تھا. اب وہ سیکولرزم کا جو ایک مثبت پہلو ہے, ہمارے نزدیک سیکولرزم کفر ہے. اور میں جب آخری مرتبہ گیا تھا تو میں تین زعما سے مل کر آیا تھا, اور تینوں سے میں نے کہا تھا کہ یہ کیا تماشا آپ نے بنا رکھا ہے. مولانا علی میاں سے بھی, سید شہاب الدین وہاں کے بہت لمبے عرصے تک ایم پی رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیڈر ہیں, ایودھیا مسجد ایکشن کمیٹی کے بھی وہ اہم مرکز رہے ہیں, اور اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ جو بنا تھا وہ شاہ بانو کیس کے معاملے میں, تو اس کے بھی بہت اہم کارکن رہے ہیں. پرانے آئی سی ایس ہے بلکہ انگریز کے دور کے, بہار کے رہنے والے ہیں, ان سے بھی ملا تھا. جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر جو تھے, سراج الحسن نام تھا ان کا جو میں بھول گیا تھا, ان سے بھی ملا تھا. اور تینوں سے میں نے کہا, تینوں لاجواب تھے. میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے کہ آپ واگے سے مشرق میں تو سیکولرزم کو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے, بہت عمدہ ہے, بہت ضروری ہے, اور واگے کے مغرب میں سیکولرزم کو سمجھتے ہیں کفر ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ اس لیے کہ صرف آپ اپنی سہولت کے لیے کہ سیکولرزم کی چھتری اگر اوپر ہوگی تو آپ کو بچت ہو جائے گی, تو آپ اس مصلحت کے تحت اصول کا معاملہ جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. ان تینوں لاجواب تھے, اور اب بھی میں اپنی تقریروں میں ڈٹ کر کہہ کے آیا, سیکولرزم کفر ہے, عوامی حاکمیت میں تصور کفر ہے, شرک ہے, ہر تقریر میں کہا. اور یہ کہ یہاں کے مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ یہاں پر اقامت دین کی جدوجہد کریں. اور اگر آپ اقلیت اور اکثریت کی بات کرتے ہیں تو آپ میرے سامنے تو مثال جو ہے اور جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ حضور نے کام شروع کیا تو اکیلے تھے, فالو ہی سے صاحب کو, اور آپ کی محنت سے اگر کوئی نتیجہ نہ نکلے کوئی پرواہ نہیں, آپ کو کام کرنا ہے. آپ کے اصل جو مزدوری ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کام کریں, اس کی مزدوری آخرت میں ملے گی, دنیا میں نتیجہ نکلتا یا نہیں نکلتا, لیکن کام آپ کو وہی کرنا چاہیے. اور یہ ڈنکے کی چوٹ میں نے کیا ہے, مسلسل کہا ہے, کوئی اس کے اوپر گرفت نہیں ہوئی, کوئی پکڑ نہیں ہوئی, کوئی حکومت کی طرف سے ڈانٹ نہیں آئی. ہاں ایک ڈانٹ آئی, وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. بامبے میں جب میری پانچ چھ دن کی تقریریں ہو چکی تھی تو کمشنر جو ہے پولیس کا, اس کا فون آیا ذاکر نائک صاحب کو کہ آپ بھی آئیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی لے کر آئیں. وہاں پہنچے تو وہ ہمارا پاسپورٹ لیا, اس نے دیکھا کہ اس پاسپورٹ میں تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ تقریریں کریں گے یہاں پہ, یہ تو وزٹ ویزا ہے, اس ویزا میں تقریر کرنے کی تو آپ کو اجازت نہیں ہے. اب ان سے کہا گیا کہ صاحب ہم نے اپنی درخواست جو ویزا کی دی تھی اس میں ہم نے لکھا تھا. اچھا وہ کاپی اس کے پاس موجود تھی, اس نے نکالی, فون کے ہاں لکھا تو ہے لیکن لیکچرز لکھا, مذہبی لیکچر نہیں لکھا. اچھا اب وہ مجھ پہ تلا ہوا تھا ریپورٹ کرنے پہ کہ اب یہی سے آپ غار کو وہیں پر مجھے وہ اریسٹ کرتا, کہ یہ تو اصل میں خلاف ورزی ہوئی. اور راز کیا کھلا؟ شکایت کی تھی کچھ بریلوی مولویوں نے, حکومت کا ہاتھ نہیں تھا اس میں, انہوں نے شکایت کی کہ بھئی آپ ہی کے لوگ ہیں. لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نائک فیملی جو ہے, ڈاکٹر عبدالقیم نائک اور ذاکر نائک, ان کے کتنے ہاتھ لمبے ہیں. ذاکر نائک تو یہ سنتے ہی اپنا وہ موبائل فون لے کر باہر چلے گئے. یہ جو والد تھے عبدالقیم نائک, وہ ان سے بحث کرتے رہے, خوب جھگڑتے رہے, وہ بھی عزت کر رہا تھا ان کی. انہوں نے وہاں سے فون کھڑکائے سینٹر دلی میں وزیروں کو, اس کو, ایم پیز کو. اب جو فون آنے شروع ہوئے تو پہلے تو اس نے کہا, اچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو جائیے آرام کیجیے, پہلا کام تو اس نے مجھ سے کہا. اور پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پاسپورٹ بھی واپس کر دیا, اور ذاکر نائک سے کہا خدا کے لیے اب کوئی اور فون مجھے نہ کروایا, اتنے فون آ چکے. تو یہ ایک حادثہ تو ہوا, لیکن باقی اور کوئی صورتحال وہاں پر ایسی ناخوشگوار پیش نہیں آئی کہ کوئی ریزنٹمنٹ حکومت کی طرف سے یا عوام کی طرف سے ہوا. تو میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ سیکولرزم کو انہوں نے ذہنی طور پر قبول کر لیا. سیکولرزم ہمارے نقطۂ نگاہ سے کفر ہے, لیکن سیکولرزم کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ مذاہب سب ایکول سٹیٹس پر آ جاتے ہیں. یوں سمجھئے میری جو میں سمجھایا کرتا ہوں تقسیم کے ایک دائرہ ہے بڑا, اس دائرے کے اندر ہے کسی ملک کا سیاسی معاشی معاشرتی نظام, اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں. البتہ اس دائرے کے ساتھ ساتھ پورے سرکمفرنس کے ساتھ جو ہے چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہوئے. یہ چھوٹے چھوٹے دائرے یہ مذہب ہیں اور یہ ایکوی سٹیٹس ہے. مذہب ہندو مت جیسے امریکہ میں ہے, جیسے کہ امریکہ میں کہا کرتا ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب بش یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں بولتا وہ, اس لیے کہ اسلام ایسے مذہب اس کو وہ دشمن نہیں ہے ان کی, اور نہ وہ دشمن مانتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں یو ہیو کم ہیئر پرچیز چرچز اینڈ سینیگوگز, یہودیوں کے عبادت خانے بھی تم نے خرید لیے اور ہمارے عیسائیوں کے بھی خرید لیے اور مسجدیں بنا دی, ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ نماز پڑھتے ہو, اسلامک سینٹرز بناتے ہو, روزے رکھتے ہو, ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ ہم تو رمضان میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر, عید اور بقرعید کے اوپر خاص جو ہے یادگاری ٹکٹ بھی ایشو کر دیتے ہیں. تو مذہب سے تو کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے, مذہب ایٹ پار ہے یہاں. سوائے اس کے جو سرکاری مذہب ہوتا ہے عیسائیت کے, کرسمس کی چھٹیاں ہوں گی, عید کی تو نہیں ہوں گی, سارے مذہبوں کی چھٹیاں دینی شروع کر دیں تو پھر ورکنگ ڈے کون سا رہ جائے گا؟ پھر تو ہولی بھی آئے گی, دیوالی بھی آئے گی, پھر مسلمانوں کی ساری عیدیں آئے گی, عید میلاد النبی بھی آئے گی. لیکن بس صرف کتنا مذہب کا سروکار ہے, باقی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ مثبت پہلو ہے اس کا. لیکن جو منفی پہلو ہمارے اعتبار سے ہے وہ یہ کہ یہ تو کفر ہے, یہ تو شرک ہے. اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے, اور نظام جو ہے وہ جو سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام ہے وہ اسلام کے تحت ہونا چاہیے. تو اب یہ جو مثبت پہلو ہے مذہب اس کا, سیکولرزم کا, وہ وہاں پر جڑوں کے اندر گہرا اتر گیا ہے. اچھا یہ بھی بات ہے اب کہ تقریباً دو تین نسلیں بیت چکی ہیں اس آزادی کے بعد, اور ان کے دوران وہ جو پچھلی تاریخ اور اس کی تلخیاں اور اس کے اندر جو خاص طور پر انگریز نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت جو جلتی پر تیل ڈالا تھا, وہ چیزیں رفتہ رفتہ ختم ہو گئی اور وہ نسلیں بھی بیت چکی. اس پہلو سے بھی اس معاملے کے اندر ایک بہتری کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور اسی کے نتیجے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس دونوں کا زوال شروع ہو چکا ہے. اب دوبارہ بی جے پی جو ہے کسی بڑی سیاسی حیثیت میں میری رائے میں ہندوستان کے اندر سامنے نہیں آ سکتی, سیاسی میدان کے اندر. وہ جو بھی ان کا عروج آنا تھا وہ آ چکا. ایک اور چیز جو میں نے وہاں نوٹ کی ہے, رول آف لا بہت سخت کے ساتھ, بہت سختی کے ساتھ. جیسے میں نے مثال دی, 10 بجے کے بعد کوئی لاؤڈ اسپیکر کہیں بھی استعمال نہیں ہوگا, کوئی جلسہ نہیں ہوگا, کوئی تقریب نہیں ہوگی. اسی طرح جو بڑی سب سے بڑی مثال سیکولرزم کے حوالے سے ساتھ آئی ہے رول آف لا, کہ ان کے میں نے بتایا تھا چار جو ہے ٹاپ کے ہوتے ہیں مذہبی رہنما, وہ شنکر آچاریہ کہلاتے ہیں, آچاریہ. ایک وہ مدراس کا ہے, ایک دلی کا ہے, اس طرح مختلف چار ہیں. مدراس والا جو ہے ایک مقدمہ قتل کے اندر ملوث ہو گیا. اس کا جو بھی جاگیر اس کی تھی, جو آشرم تھا اس کا ایک اکاؤنٹنٹ تھا, اس اکاؤنٹنٹ نے کہیں کوئی اعتراضات کیے, کوئی اس میں غبن تھے یا کیا تھے, اسے قتل کرا دیا. اور مقدمہ یہ ہے کہ خود اس نے قتل کرایا ہے. اتنے بڑے مذہبی لیڈر کو بالکل عام مجرموں کی طرح انہوں نے گرفتار کیا, پکڑ کر لے گیا اس کے اندر. پوری اب ہندوستان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت, اس کو اس طرح ڈیل تو نہیں کرنا چاہیے. وہ شخصیت کوئی بھی ہو، قانون کے دائرے میں آیا تو وہ اس کو اسی طریقے سے وہ جو پولیس وین کے اندر بٹھا کر لے کر گئے ہیں اسی طریقے سے اس کا جو بھی ریمانڈ ہے پولیس کو دیا گیا ہے وہ چھان بین کر رہی ہے ابھی تک وہ اندر ہے، تو رول آف لا وہاں پر ہے اور اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاست وہاں کی عوامی ہے، اگرچہ سیاست میں اوپر جو آتے ہیں ان کے اندر بدعنوانیاں ویسی ہیں جیسی ہمارے یہاں، بے ایمانیاں، اسکینڈل، غبن ہوتے ہیں وہاں بھی، لیکن جو پکڑ میں آ جائے وہ پھر جو ہے اس کا اوپر پورا حساب کتاب ہوتا ہے جو لیا جاتا ہے. لیکن ہے، البتہ جو اصل شے ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر سیاست عوامی ہے، عوام کا ووٹ ہے جو فیصلہ کرتا ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اپوزیشن کہتے ہیں رگنگ ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، یہ نہیں. اور شفاف قسم کے، اور اب تو چونکہ ان کے جو ہے کمپیوٹرائزڈ الیکشنز ہو رہے ہیں لہذا وہاں پہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو وہاں پہلا قدم اٹھ گیا تھا آزادی کے بعد کہ جاگیرداری ختم کر دی گئی، ہمارے ہاں وہ بات ابھی تک چل رہی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاگیرداروں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہی اس لیے تھا کہ ہماری جاگیریں جو ہیں ان کو ایک حفاظت حاصل ہو جائے گی، اور وہ حاصل ہو گئی، ان کو چلے آ رہے ہیں. اور ہماری سیاست کیا ہے؟ میوزیکل چیئرز گیم ہے جاگیرداروں کا. عوام کا دخل کچھ شہروں میں ہوتا ہے، کراچی کے اندر کبھی جماعت اسلامی کے پرو لہر آ گئی تھی، پھر کبھی ایم کیو ایم کی لہر آئی ہے تو اس نے جماعت اسلامی کو واش آف کر دیا. تو اس طریقے سے عوامی لہر کوئی آ سکتی ہے تو صرف شہروں کے اندر. اور 70% آبادی، ابھی مشرف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ 70% آبادی جو ہے وہ ہماری دیہی ہے، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ جو بڑا زمیندار بیٹھا ہوا ہے اس کی مرضی کے خلاف کون ووٹ دے سکتا؟ اگر ووٹ دے گا تو وہاں رہے گا کیسے؟ اور اس کی بھینس اور اس کے بچڑا جو ہے وہ بچا رہے گا؟ وہ تو چوری ہو جائے گا فوراً، اور نہ پولیس میں کوئی داغرسی ہوگی نہ کہیں کچھ اور کوئی ہوگا معاملہ. تو اس حوالے سے وہاں پر جو عوامی سیاست ہے وہ ان کے لیے بہت ہی ایک ان کی اچیومنٹ ہے. اچھا، ایک بات یہ کہ اب جو میں ویسے کہہ چکا ہوں اس کے اندر، یعنی بٹوین دی لائنز یہ بات آ چکی ہے، لیکن میں اسے خاص طور پر نوٹ کروانا چاہتا ہوں، ہندو مسلم کشیدگی اب تقریباً نہ ہونے کے برابر. یہ صورتحال جو ہے یہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے، کشیدگی جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے. اچھا، ایک مشاہدہ، شاید آپ بھی حیران ہوں گے اس کو سن کر، میں نے وہاں مسلمان خواتین کو، لڑکیوں کو، پورے برقعے، نقاب سمیت برقعے کے اندر موٹر سائیکل اور سکوٹر چلاتے دیکھا. ہمارے ہاں ابھی کار ڈرائیونگ تو ہے، اور کہیں کہیں کوئی باپردہ اور باقاعدہ نقاب کے ساتھ بھی کوئی خاتون کار ڈرائیو کرتی ہوگی نظر آ جاتی ہے. کار میں تو بڑا انسان بیٹھا ہوتا ہے نا، ذرا ایک چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، چار دیواری تو اس کی ہے نا آخر. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی موٹر سائیکل پر یا سکوٹر پر میں نے کم سے کم آج تک کسی لڑکی کو یا کسی خاتون کو نہیں. وہاں ممبئی میں تو بہت کھلا کھلا اور پورے پردے کے ساتھ نقاب بھی ہے، بس وہ آنکھیں جو ہے وہ کھلی ہے یا اس کے آگے بھی کوئی وہ ہے. اب جو اصل بات جو مجھے کہنی ہے آخری، یہ جو لہر وہاں اٹھی ہے اور جو میری پذیرائی ہوئی ہے اور میرے جلسوں میں ہجوم ٹوٹ کر گرا ہے اور میرے ساتھ عقیدت کا اظہار ہوا ہے، اور وہ ہر سطح کے لوگ، عوام بھی، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے مصنف، جو آ رہا اپنی کتابوں کا ہدیہ لے کر آ رہا ہے، جو آ رہا اپنی کتابوں کا ہدیہ لے کر آ رہا ہے، ایک من سے زیادہ وزن کتابوں کا میں لے کر آیا. اچھا، کچھ اور تحفے تحائف، اتنی بڑی بڑی، اتنے اونچے جو ہے وہ اس کی ٹرافیز جو آپ کہتے ہیں وہ بھی میں لے آیا. میں نے کہا یہاں دیکھیں گے بچے، دیکھیں گے تو ان کو، ان کے لیے کھلونے بن جائیں گے. تو یہ تحائف بھی، مطلب یہ جہاں میں گیا ایک چادر تو مجھے ضرور ہی اڑا دی گئی، وہ جو اونی چادر ہوتی ہے. تو اس طریقے سے استقبالیے جو ہوئی، یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے قرآن مجید کی طرف رجوع کا جو یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، یہ میرے نزدیک بہت دور رس نتائج کا حامل ہے. میں اس پر اب آخری بات جو ہے وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ علماء کا ہول سیاسی اور دینی اور مذہبی ہر اعتبار سے نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے. عام تعلیم یافتہ نوجوان علماء سے بیزار ہے. بیزار اس بنا پر بھی ہے کہ ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور بیزار اس بنا پر بھی ہے کہ اکثر و بیشتر کا کردار صحیح نہیں ہے. خاص طور پر جو سیاست میں ہے وہ حکومت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، مفادات حاصل کرتے ہیں اور پھر حکومت کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. اس اعتبار سے علماء کی حیثیت وہاں بہت کمزور ہو چکی ہے. دلی اتنا بڑا مرکز اب کوئی علمی شخصیت، کوئی بڑا عالم دین جس کی طرف لوگ کوئی رجوع کر سکے، کوئی موجود، خالی دلی پڑی ہوئی. ہاں حیدرآباد میں ایک مولانا عاقل صاحب ہیں، حسام الدین عاقل، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کا مدرسہ بھی بہت بڑا ہے. تو لاہور میں بھی وہ آئے تھے، وہ یہاں ملاقات بھی کی تھی. امریکہ وغیرہ جاتے ہیں، بہت بڑا مدرسہ بن رہا ہے، امریکہ وغیرہ سے انہیں بڑے فنڈس ملتے ہیں، اس لیے کہ حیدرآباد کے لوگ بہت گئے ہیں امریکہ میں، وہاں سیٹل ہیں. لیکن علماء کا عام طور پر جو ہے ریاست میں رول ختم ہو چکا، یہاں تک کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو کانگریس کے بہت بڑے محسن تھے، جس طرح انہوں نے ساتھ دیا کانگریس کا، اور ان کے بیٹے اسد مدنی کو حکومت نے، کانگریس جب تک تھی، انہیں کچھ نہ کچھ مقام دیے رکھا. ظاہر بات ہے کہ وہ پبلک میں الیکشن لڑ کے تو نہیں آ سکتے تھے، یعنی لوک سبھا میں تو نہیں آ سکتے تھے. یہاں بھی اس قسم کے علماء کو کچھ نوازنے کے لیے پھر انہیں سیٹ دی جاتی ہے سینٹ کے اندر. وہ چاہے ساجد میر صاحب ہوں اور چاہے کوئی اور ہوں، وہ الیکشن لڑ کے تو نہیں آ سکتے، لیکن بارہ میں سینٹ بنا دیا جائے گا. تو مولانا اسد مدنی بہت عرصے تک وہاں پر، سینٹ وہاں پر کہلاتی ہے راجیہ سبھا، لوک سبھا، لوک کہتے ہیں عوامی سطح جو ہے، لوک سبھا وہ تو ہے پارلیمنٹ کی، وہ نیشنل اسمبلی سمجھیے، اور راجیہ سبھا یہ ہے سینٹ. تو سینٹ کی سیٹ بھی اب نہیں رہی، پہلے ہمیشہ ان کی سیٹ رہی ہے، لیکن اب ان کے پاس سینٹ کی کوئی سیٹ نہیں ہے. اس اعتبار سے اب وہاں ایک بہت بڑا خلا ہے. اب میں محسوس کرتا ہوں مشیت یزدی سے، یہ جو کیوں ٹی وی پر درس قرآن کا پروگرام آیا ہے، اس نے اصولی اور علمی اعتبار سے اس خلا کو پر کیا. اسی لیے والہانہ انداز میں اب وہاں کے لوگ جو ہیں مسلمان، وہ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. فون جو دور دور سے آتے تھے، میں نے بتایا آپ کو کہ دور دور سے ملاقات کے لیے لوگ آتے تھے، فون تو امریکہ سے آ رہے ہیں، انگلینڈ سے آ رہے ہیں. امریکہ والے شکایت کر رہے ہیں کہ صرف ایک وقت ریپیٹ نہیں کرتے، وہ صبح 7 سے 8 تک دکھاتے ہیں، اور وہ وقت ہمارا جو ہوتا ہے. ایک یہاں پر سرجن غالباً موجود ہے، میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے شکایت کی کہ وہ 7 سے 8 تک کا جو وقت ہے وہ مسوٹ نہیں کرتا، کسی طرح وہ شام کو ریپیٹ، یہاں تو 3 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہے میں نے سنا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ شاید 1 ہی دفعہ تھا. تو اس سے ہندوستان میں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں پہلے یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ پاکستان میں مجھے درس لیتے ہوئے لاہور شہر میں 1965 میں نے شروع کیا تھا. اگرچہ اس سے پہلے بھی اپنی جمعیت طلبہ کے دور میں یہاں دروس میرے ہوتے رہے، لیکن تحریک میری جو شروع ہوئی ہے دعوت نزول القرآن 1965 سے، اس میں کیا ہوا تھا، میکسیمم حاضری مسجد خضرا میں ہوتی تھی 250, 300, 350 بس. اس کے بعد وہ مسجد شہداء شہر کے مرکز میں منتقل ہوا تو وہاں 600, 700, 800. 700 اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ ایک دفعہ ایک کتابچہ ہم نے تقسیم کیا تھا تفسیر سورہ فاتحہ مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب کی، تو وہ 700 نسخے اس کے وہاں تقسیم ہوئے، تو پتہ چل گیا کہ 700 آدمی یہاں تھے. اور اس کے بعد یہ کہ فاران کلب کراچی کے اندر میرے درس قرآن، ماہانہ درس قرآن میں 1000 کے قریب مرد اور 500 کے قریب عورتیں، 1500 یہ میکسیمم ہے جو پاکستان میں ہوا. ہندوستان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 10-10 ہزار مرد اور 5-5 ہزار عورتیں یہ شریک ہوئی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس درجے وہاں یہ رجوع الی القرآن. اور تو میرا کوئی مقام نہیں، نہ میں کوئی صوفی ہوں، نہ مرشد ہوں، نہ کوئی ولی اللہ ہوں، نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہوں، نہ کسی دارالعلوم سے وابستہ ہوں، نہ جمعیت علماء دیوبندی سے کوئی تعلق ہے، نہ جمعیت علماء بریلوی سے کوئی تعلق ہے، نہ جمعیت اہل حدیث سے کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں. صرف ایک طالب علم قرآن کا، جس نے جو کچھ سمجھا ہے وہ سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے. اس کے سوا ہمیشہ میں کہتا ہوں جیسے اقبال نے کہا تھا، میں نہ عارف، نہ محدث، نہ مجدد، نہ فقیہ، میں تو کچھ بھی نہیں. اور میں صرف یہ کہا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ اس نے مفسر کی اتنی نفی نہیں کی، میں اسے مفسر سمجھتا ہوں، تو اس نے مفسر کی یہاں پہ نفی نہیں کی. میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، تو یہ چاروں چیزیں تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن عارف بھی تھا وہ اور مفسر بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ میری تو کوئی بھی حیثیت نہیں. میں نے تو صاف کھل کر بیان کیا ہے کہ میں نے کن چار گوشوں سے خوشہ چینی کی ہے. ہاں ان چاروں چیزوں کو جوڑا ہے، اس کے اندر ایک منطقی ربط قائم کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے ذہن منطقی دیا تھا. پڑھی میں نے کبھی نہیں منطق، نہ جدید نہ قدیم، لیکن ذہن منطقی ہے، ایک سیدھی لائن میں سوچنے کی اس کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے. تو میرے دو ابوین ہیں ابو العلیٰ اور ان سے اوپر ابو الکلام، دو دفترین ہیں ڈاکٹر رفیع الدین اور ان سے اوپر اللہ ڈاکٹر اقبال،
دو ہیئین ہیں مولانا اصلاحی اور ان کے اوپر مولانا فرائی، دو شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن اور شیخ الاسلام پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی. تو میں نے ان آٹھ اشخاص سے خوش اقلیدی کی ہے. البتہ اس میں اضافہ ہوا ایک میرے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کا کہ میں نے ایم بی بی ایس کیا ہے، سائنس کے وہ بادیات سے کم واقف ہوں، وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، وہ بایولوجی ہو، زوالوجی ہو، باٹنی ہو، امبریالوجی ہو، یہ میں جانتا ہوں، فزیولوجی ہو، اس سے واقف ہوں، اور میرا منطقی ذہن. تو اس سے علاوہ تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو والہانہ وہاں پر جو ہے اس کا ریئیکشن دیکھنے میں آیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کی صورت مجھے ایسی نظر آ رہی ہے کہ آج سے ٹھیک 15 سال پہلے اسی آڈیٹوریم میں، جبکہ اس کی یہ چھت ابھی نہیں بنی تھی، یہ چھت جو جس کو سیلنگ کہتے ہیں، بلکہ صرف ٹرسز اوپر پڑے تھے اور اوپر جو ہے اس کے وہ چھت ڈھکی ہوئی تھی، لیکن ابھی یہ چھت وجود میں نہیں آئی تھی. تو انجمن خداب القرآن کا سالانہ اجلاس تھا، اس میں نے تقریر کی تھی. اس زمانے میں پاکستان ہندوستان کے حالات بہت خراب جا رہے تھے، اندیشہ تھا، ابھی ہم ایٹمک بھی نہیں ہوئے تھے، انڈیا 1974 سے ہو چکا تھا ایٹمک، اگرچہ اس نے جو ایک دھماکہ کیا تھا اس کے بعد نہیں کیے تھے، لیکن وہ تو ایٹمک تو تھا. تو ہمارے لیے ہر وقت اس کا اندیشہ تھا کہ شاید بھارت جو ہے کوئی جارحیت کر کے پاکستان کو ختم کر دے، انڈو کر دے، اس کے حصے بکھرے کر دے، یہ ہو سکتا ہے. اور وہ یہ تو 83 میں ہو جاتا، میں یقین سے کہتا ہوں. اندرا گاندھی نے جو قدم اٹھایا تھا ایسٹ پاکستان میں، وہ اگر سندھ کے بارے میں بھی اٹھا لیتی تو پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے تھے. 1983 میں جو مہم چلی تھی ایم آر ڈی کے تحت سندھ میں، جس کو پھر فوجی ایکشن لینا پڑا تھا، وہاں سے وفد گیا تھا سندھیوں کا، وہ اس کے پاس، اندرا گاندھی کے پاس، لیکن پتہ نہیں کیا سبب ہوا، بس اللہ کو رکھنا تھا پاکستان، اس نے مدد نہیں کی. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا، جن کو بھی یاد ہے، وہ 20 سال پرانی بات ہو چکی ہے، 21 سال، کہ اس وقت وہ کیا کرتے تھے کہ جو ریل کی پٹڑیاں ہیں انہیں یا اکھاڑتے تھے یا سلیپروں کو آگ لگاتے تھے. اگر ان کے پاس ڈائنامائٹس ہوتے اور وہ ہماری مین ریلوے لائن کو اڑا دیتے کئی جگہ سے، تو پاکستان تو ختم تھا. ایک دن اگر آئل ایکسپریس نہ آئے تو تیل کہاں ہے پاکستان کے پاس؟ کہاں تھا؟ تو کراچی سے آتی ہے وہ آئل ایکسپریس بھری ہوئی جو ٹینکر سے، تو ہمیں تیل ملتا ہے، اور ہمارے ٹینک جو ہے وہ تو تیل کھاتے نہیں پیتے، کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور ہمارا سارا کمیونیکیشن ختم ہو جاتا ہے. اور کس کو سافٹ ویلی کہلاتی ہے، یہ پاکستان کی سافٹ ویلی ہے، وہ ریاست خیر پور کے آس پاس کس قدر سرحد سے قریب جا رہی ہے، ہماری مین ریلوے لائن بھی اور مین روڈ بھی، دونوں کے دونوں، تو پاکستان ختم ہو جاتا اسی وقت. اس وقت پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر بالفرض خدا نخواستہ اگر بھارت نے پاکستان کو فتح کر لیا، تو ہم انشاءاللہ اسے قرآن کے ذریعے سے فتح کریں گے. یہ بات میں نے کہی تھی 1989 میں. تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا، کروڑوں کو قتل کیا، اور اگر اس وقت بھارت جو ہے کوئی پاکستان پر حملہ کرتا تو کروڑوں ہی قتل ہوتے. اس وقت وہ ہندو مسلم جو ہے دشمنی عروج پر تھی. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ میں نے بتایا درمیانی دور میں جو ہندوتوا ان کی ایک لہر اٹھی تھی اور بہت اونچی ہو گئی تھی، اور بی جے پی آ رہی تھی جو ہے بڑے خوفناک انداز کے اندر آگے آ رہی تھی. اس وقت اگر کہیں ہندو پاکستان کو فتح کرتا تو یہاں کے کروڑوں کو قتل کرتا. لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ فتنہ تاتار میں ہوا کہ انہوں نے قتل کیا کروڑوں کو، لیکن پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا. اس وقت اسلام کون سا تھا؟ صوفیہ والا اسلام، قرآن والا اسلام نہیں تھا. نہ قرآن کا نظام تھا کہیں، نہ قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ تھی، لیکن تصوف جو تھا، اور وہ صوفیہ کرام جو تھے، ان کی بے نفسی، ان کا خلوص، ان کی نیک نیتی، ان کی انسان دوستی، ان کے اندر تواضع، ان میں جو حلم تھا، اس نے فتح کر لیا، درندوں کو فتح کیا. تو اسی طریقے سے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ اپنی قرآنی تحریک جو لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اس کو آگے لے جانے کی توفیق دے. تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہندوستان نے پاکستان کو فتح کر لیا، تو ہم اسے قرآن مجید کے ذریعے سے فتح کریں گے. جیسے اقبال کے دو شعر یاد آ رہے ہیں، کشتن ابلیس کارے مشکل است، ابلیس کو قتل کر دینا آسان کام نہیں ہے، ازا کہ وہ گم اندر آباق دل است، اس لیے کہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا کے بیٹھ جاتا نا. حضور نے فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجرا دم، خوشترا معاشر مسلمان اشکوری کشتے شمشیر قرآن اشکوری، بہتر یہ اسے مسلمان بناؤ اور اسے قرآن کی شمشیر سے قلا قما کرو اس کا. تو یہ کہ یہی بات جو ہے ہندوستان کے بارے میں ہو سکتی تھی، یہ میں نے آج سے 15 برس پہلے اسی جگہ کہی. اب میں اس کے آثار دیکھ رہا ہوں کہ شاید قرآن ہندو قوم کو فتح کر لے گا. اور اسی اعتبار سے میں نے آج پہلی آیت جو پڑھی تھی وہ کیا تھی، سورہ انعام کی 89ویں آیت ہے، یہ اس کا ٹکڑا ہے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اے نبی، اگر یہ آپ کی قوم مکے والے اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اس کی قدر نہیں کر رہے، اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو ہم نے ایک اور قوم کے حوالے کیا ہوا اس کام کو جو اس کی ناقدری نہیں کرے گی. مراد مدینے والے. 13 برس حضور نے مکے میں دعوت دی اور وہ نتیجہ نہیں نکلا جو 1 سال 2 سال میں جا کر موسیٰ بن عمیر اور عبداللہ ابن عمر مکتوم حضور کی قدم مبارک تو پہنچے بھی نہیں. گویا کہ وہاں کی زمین جو ہے تیار تھی، منتظر تھی، جشن بڑا تھی. تو پھر یہ اثر بہا ہا اولائے، اگر یہ قوم جو آپ کی ہے، یہ لوگ اگر کفران نعمت کریں گے، اس قرآن کا کفر کریں گے، فقط بکل نہ بہا قومن لیسو بہا بے کافرین، تو ہم نے ایک قوم تیار کی ہوئی ہے، ایک قوم ہے جس کے سپردی ہم نے فنکشن کیا ہوا ہے، وہ اس کی ناقدری کرنے والے نہیں ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے اس خیال کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر کر آ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں نے 2 مرتبہ ایک اقتباس شائع کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہیں میں 12ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں، ان کے کتاب تفہیمات الہیہ، اس کا ایک اقتباس دارالعلوم نامی رسالے میں چھپا تھا جو کہ دارالعلوم دیوبند سے نکلتا ہے، اس کے سربراہ پر تھا. اور یہ تفہیمات الہیہ ان کی ایک کتاب ہے، بڑی گہری کتاب ہے تصوف کی اور فلسفے کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. میرا اس میں اسی پر ماتھا ٹھنکا تھا. یہ جو ابھی تک سب کہتے ہیں کہ یہ کاش کہ انہوں نے تبلیغ کی ہوتی تو سارے شدت تو مسلمان ہو جاتے، یہ نہیں ہے طریقہ. واقعہ ہے یہ کہ اگر ذرا سی بھی دلجوئی ہوتی یہاں پر شدروں کی اور جو بھی نچلی ذات کے لوگ تھے تو وہ ایمان لے آتے، لیکن یہ اسلام کا میتھڈ ہے نہیں. جب تک کہ اوپر کے لوگ، اوپر کے طبقے کے لوگ، ایلیٹس جو ہیں، ان کو خطاب نہ کیا جائے. تو شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی ہندو قوم کی اونچی ذات کی اکثریت کے ہندو وہ اسلام دے آئیں گے، تو مجھے اس کا بھی چاہے 1000 میں 1 درجے میں صحیح، لیکن اب اس کے آغاز ہوتا نظر آ رہا ہے. جس طرح کا کام وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے اسلام کی تبلیغ کا، ان کی اپنی اوریجنل کتابوں کے حوالے سے. اور اسی ضمن میں آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کتاب تھی جس کا میں نے ذکر کیا، شمس نویر عثمانی کی، اب بھی نہ جاگے تو، اس میں انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا، اسی وقت میں اسٹرائک کیا تھا اس نے میرے ذہن کو، اگرچہ انہوں نے اس انداز میں نہیں لکھا تھا. ان کا خیال تھا کہ اب انشاءاللہ ہندوستان مسلم امت کی نشت ثالثہ ہندوستان سے ہوگی. اچھا، یہ نشت ثالثہ کا میں نے استعمال کیا ہے. دیکھیے، اسلام کی تو نشت ثانیہ ہونی ہے. ایک دفعہ آیا تھا اور وہ خلافت راشدہ کے ساتھ گرنا شروع ہوا، گرنا شروع ہوا، گرنا شروع ہوا، گرنا شروع ہوتے ہوتے گر کر آج زمین سے لگا ہوا ہے. البتہ اب اٹھے گا دوبارہ. یہ نشت ثانیہ، نشت اولا، نشت ثانیہ. لیکن مسلمان بحثیت امت ایک مرتبہ یہ چلے، خلافت راشدہ کے بعد کتنی بڑی حکومت قائم ہوئی بنو امیہ، بنو عباس کے دور میں، لیکن یہ اسلامی حکومت نہیں تھی. پھر ایک زوال آیا، عربوں سے چھین لی گئی قیادت، اور اس کے بعد ترکوں کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا. نشت ثانیہ اس وقت ہو گئی، ترکان تیموری، ترکان صفوی اور ترکان عثمانی نے تو جو عظیم مملکت قائم کی تھی، گریٹ اوٹومن امپائر، اور 400 برس تک خلافت ان کے پاس رہی. پھر ان کا بھی زوال آیا، وہ مرد بیمار بن گیا. اب گویا کہ امت کی نشت ثالثہ جو ہونی ہے، تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ ہندوستان سے ہوگی. اس کو میں نے جس حصے سے ریڈ کیا تھا مجھے وہ اسٹرائک کیا تھا اس نے، اس لیے کہ ہندوستان، یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ایک بڑے ہند کے حصے تو تھے نا آخر، اور اس کے اندر قومیں تو وہی ہیں جو آباد ہیں، وہی جاٹ ادھر ہے جاٹ ادھر ہیں، راجپوت ادھر ہے راجپوت ادھر ہیں، بنیے ادھر ہیں تو ان کے مسلمان کنورٹ ہو کے شیخ ادھر ہیں، تو اس میں کیا کون سا فرق ہے، راجپوت ادھر راجپوت ادھر. اس حوالے سے یہ علامہ اقبال کون ہے، برہمن، برہمن ہے جو بہت سے برہمن ایمان لائے ہیں اسلام لائے ہیں، تو نسلی اعتبار سے، قومی اعتبار سے بھی ایک ہے، ملت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے جدا ہے. تو میرا یہ خیال اس وقت ہوا تھا جو میں نے اس کو روڈ ریڈ کیا کہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی ان کے تین بیٹوں سے چلی ہے، حضرت سام سے سیمیٹک نسلیں آئی ہیں، یہ سیمیٹک نسلیں ہیں جو یہود اور عربوں دونوں کے اوپر مشتمل ہیں، اینٹی سیمیٹزم کہلاتا ہے یہودیوں کے خلاف، حالانکہ اینٹی سیمیٹزم میں تو اینٹی عرب بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ لفظ کیونکہ یورپ میں صرف یہودی تھے سیمیٹک سامی النسل اور ان کے خلاف رد عمل تھا تو وہ اینٹی سیمیٹزم کہلاتا ہے، لیکن سام کی نسل تو یہ بھی عرب بھی سام کی نسل ہے. تو پہلے اسلام کی قیادت یا مسلمانوں کی قیادت حضرت سام کی نسل کو دی گئی، ان کے نیچے آ جانے کے بعد دوسری مرتبہ جو ہوا ابھار وہ حضرت یافس کی اولاد میں ہوا. حضرت یافس جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کے پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے اور یہ جو میدان آتا ہے رشیا کا، اور رشیا سے ہو کر ادھر منگولیا تک اور چائنا تک، یہ اور ادھر جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز تک پھیلتے چلے گئے، یہ یافس. اور انہیں کی اولاد میں یوج اور ماجوج بھی تھے، گوگ اینڈ میگوگ ان کے بیٹے، یافس کے بیٹوں کے نام ہے یہ تورات کے اندر. اب تیسری نسل وہ ہے جو ان کے درمیان رہی ہے، یعنی مشرق اور مغرب پھیلی ہے. پہلے میں بتانا بھول گیا کہ اصل میں حضرت نوح کی قوم کا مسکن کون سا تھا، جو آج کردستان کہلاتا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن تھا. یہ تقسیم ہے چار ملکوں میں، ایرانی کردستان، عراقی کردستان، ترکی کردستان، آرمینین کردستان. یہ آرمینین آذربائیجان جو ہے ان کے اندر بھی ہے، ایران میں ہے اور عراق میں ہے اور ترکی میں، یہ علاقہ ہے. تو شمال میں جا کر مشرق و مغرب پھیلے، یافس کی اولاد. جنوب میں اترے تو عرب کے جزیرہ نمایاں عرب کے اندر سام کی اولاد. اور دائیں بائیں پھیلے ہیں ان دونوں کے درمیان، تو یہ حضرت حام کی اولاد ہے، جسے جدید اصطلاح میں ایرین نسل کہا جاتا ہے. ایران آریائی ہے، ہندوستان ہندو سندھ آریائی ہے، قبطی قوم، بربر قوم آریائی ہے، سوڈان آریائی ہے، اور یورپ کے اندر بھی یہ جو جرمن قوم ہے اور رومن جو آریا ہے، باقی جو فرانس ہے اور انگلستان ہے، یہ نارڈک ریسز ہیں جو اوپر سے آئے ہیں، یہ یافس کی اولاد ہے. نارڈک ریسز، نارڈ کہتے ہیں وہاں نارتھ کو، تو یورپ کا نارتھ جو ہے یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، اس میں وہی یافس کی نسل تھی جو آباد ہوئی ہے، اور وہ انہیں میں سے تھے کہ جو بہت بڑے بڑے قزاق ہوتے تھے، بحری قزاق، اور وہ اتر کر آئے ہیں اور انہوں نے آباد کیا ہے انگلستان کو اور فرانس کو، رود بار انگلستان کے ادھر اور ادھر. تو یہ ہے نسلی تقسیم دنیا کی. تو اب تیسری مرتبہ جب مسلمان امت کا کچھ ابھار آئے گا تو وہ اسی نسل سے آئے گا جو حضرت حام کی نسل سے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اس میں ہندوستان کے لوگ بھی شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اس میں ہمارے لیے ایک بڑی جو ہے وعید ہے کہ ہمیں اللہ نے جو موقع دیا تھا ہم نے تو اپنے آپ میں اس کا اہل ثابت نہیں کیا، کیا جب اللہ ہمیں ہٹائے اور ہندوستان کو یہ توفیق دے دی. 15 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پر، اور مسلمان وہاں کا زیادہ مذہبی ہے، صرف ٹاپ ایلیٹ کے اندر تو یورپین تہذیب آ گئی ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، باقی تو ان کے ہاں پردہ جتنا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. ان کے ہاں مذہبی دینداری، ان کے ہاں دارالعلوم، ان کے ہاں جو بھی کچھ چل رہا ہے دینی معاملہ، وہ ہم سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر. پیسے کی ریل پیل یہاں ہے اور یہاں کا اونچے طبقات ہیں، اور اس کے برعکس وہاں پر غریبی ہے. اگرچہ مسلمانوں میں بھی اب خوشحال لوگوں کی تعداد کافی پرسنٹ ہے، لیکن غریبی بھی جو ہے وہاں پر وہ بہت ہے، بہت انتہائی غربت ہے. اور یہ میں وہاں کہہ کر آیا ہوں کہ اتنی بلندی اور اتنی پستی. ایک طرف بلندی کا یہ عالم ہے کہ ایک بہت ہی لو لٹریسی پرسنٹیج کے ساتھ، اور وہ ڈیموکریسی بھی چلا کر دکھا رہے ہیں، یورپ اور امریکہ والے سے مورچہ سمجھتے ہیں، اٹس اے بالکل ڈیموکریسی، ورکنگ ڈیموکریسی، اور 100% اس معیار کے اوپر پوری اتر رہی ہے، جبکہ لٹریسی پرسنٹیج بہت کم ہے. لیکن اتنی پستی کہ کوئی سوشل سیکیورٹی کا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں، غریب کی غریب کا کوئی حصہ کہیں ہے ہی نہیں. یہ سوشل سیکیورٹی اسکینڈینیوین کنٹریز کی، برطانیہ کی، اور سب سے کم درجے میں ہے امریکہ کی. لیکن وہاں بھی کیا ہے، آپ جا کر رجسٹر کرائیں، آپ کو فوراً جو ہے وہ ایک مہینہ ماہانہ آپ کو پینشن مل جائے گی، اور ساتھ ہی ایک کوارٹر کا آپ کو چابی مل جائے گی، جائیے رہیے شیلٹر، وہ وہاں پر ہے. بدترین کیپیٹلزم کے اندر بھی یہاں تو سرے سے نہیں، میں حیران ہوا سرے سے نہیں. تو اس پہلو سے وہاں پر یہ بہت بڑی پستی کا معاملہ بھی ہے. اور اس میں کہتے یہ ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بہار غریب صوبہ ہے وہاں کا، اور بنگال اور مشرقی پاکستان سے جو مسلمان غربا وہاں آتے ہیں چھپ چھپا کر، اور وہ پھر وہاں پر جاب لیس بھی ہوتے ہیں، بڑے مینیل جاب انہیں کرنے پڑتے ہیں، تو زیادہ ان کے اوپر ہے اس غریبی کا معاملہ، واللہ اعلم. بہرحال یہ میرا کچھ تاثرات تھے، مشاہدات تھے. آپ دعا کریں کہ جو تحریک ہم نے شروع کی تھی رجوع القرآن کی 1965 سے، جیسے اب 40 سال ہو جائیں گے، سمے ہو گئے، اس لیے کہ اب 2005 تو شروع ہو گیا، اس لیے اس کے اندر ابھی ہمارے اور حرکت آئے، اور نوجوان آئے، اور اس کے اندر لگے، اس قرآن کی دعوت کو لے کر وہ پھیل سکے. اللہ تعالیٰ کیا عجب کہ اسی سرزمین سے یا اس سے ملحقہ سرزمین سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کی نشأت ثانیہ کا کام شروع کرا.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.